کل لاسٹ آف ہم نے جو ڈسکشن کیے تھے کہ دو ویوز ڈومیننٹ رہے ہیں, ایک ریشنالٹی کی وہ اپروچ رہی ہے جس میں آپ سچ کی تلاش کے لیے اپنی ریشنل کیٹیگریز پر انحصار کر کر اسٹرکچر آف مائنڈ کی بنیاد پر ورلڈ کو اسٹرکچر کرتے ہیں. جو کائنات میں جو اسٹرکچر ہے وہ کوئی نہیں ہے, اصل میں اسٹرکچر مائنڈ کا ہے. اس مائنڈ کے اسٹرکچر سے آپ کائنات کو اسٹرکچر کرتے ہیں, یہ کہتی ہے, اور اس میں جو کنسسٹینسی ہے وہ ریشنالٹی ایکسپلور کرتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جیسے جیسے تاریخ کا دھارا آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے ہیومن ریشنل کیٹیگریز جو ہیں اس میں بھی ڈائلیکٹکس ہے, وہ بھی چینج ہو رہی ہیں. تو ہر اگلا دور پچھلے دور کے مقابلے میں زیادہ ریشنل ہوتا ہے. یعنی کہ انسان پہلی اسٹیج کے اندر ہوائی جہاز نہیں بنا سکتا, اس نے پہلے پہیا بنایا اور پہیے سے ہوائی جہاز تک کا سفر ایک ہسٹوریکل پروسیس کا مینیفیسٹیشن ہے جس میں ہیومن ریشنالٹی گروتھ ریفلیکٹ ہوتی چلی گئی اسٹیج بائی اسٹیج. یہ ہیگیلین پرسپیکٹو ہے. یہ دو بڑے ڈومین ہیں, ایک میں سچ کی تلاش کے لیے آپ اندر جھانکیں گے اور ایک میں سچ کی تلاش کے لیے آپ باہر جھانکیں گے. لیکن یہ دونوں کانشیسنیس ریشنالٹی کے, کانشیسنیس آف بینگ ان دا ورلڈ, کانشیسنیس آف بینگ ان دا ورلڈ, ورلڈ کے اندر ہی ہے. کانٹین پیراڈائم ہو یا ہیگیلین پیراڈائم, دونوں ورلڈ کے اندر ہی کی بات ہے. اور ریشنالٹی جو ہے وہ آپ کو جو کچھ بھی بتائے گی وہ ان دا ورلڈ ہی کے حوالے سے ہوگا. اس میں کوئی بات کرنی ہے تو کرنی ہے.
جو مطلب ہیگل کا جو آپ نے جو تاریخ اور جو ہے مطلب جو تصور کیا ہے تو اس کو ہمارے یہاں کچھ انٹرپریٹر جو ہے مطلب جیسے قطب حسن وغیرہ یا اور بھی جاوید گاندھی وغیرہ, انہوں نے یہ مطلب اس کی انٹرپریٹیشن کی ہے کہ ہیگل کے یہاں جو تصور تاریخ ہے یا جو ہے اس کا ہے تو وہ اصل میں وہ خدا کا تصور ہے. تو کیا ہیگل کی جو ٹیکسٹ ہے وہ مطلب اوریجنل ٹیکسٹ, اس سے اس تفسیر کی تصدیق ہوتی ہے کیا؟
پہلی بات ہیگل اس کے لیے جو ایبسلوٹ وہ کہتا کیا ہے, وہ کہتا یہ ہے کہ ایک ایبسلوٹ آئیڈیا ہے, اس کو ایبسلوٹ بھی کہتا ہے, ورلڈ اسپرٹ بھی کہتا ہے, اس کو آئیڈیا بھی کہتا ہے, اس کو گائیڈ بھی کہتا ہے. وہ کہتا ہے وہ اپنا اظہار چاہتا ہے, اور جیسے جیسے وہ اپنا اظہار کرتا ہے ویسے ویسے کائنات میں پروگرس ممکن ہو پاتی ہے. اس کی عام ہے بنیادی طور پر ہیگل کی جو شروع کی ڈگری ہیں وہ تھیولوجی کی ہیں, تھیولوجی کا پروفیسر تھا, تو کرسچن انفلوئنس تو اس کے اوپر ہے کافی, تو کرسچینٹی کے حوالے سے. لیکن آپ دیکھیں کہ بنیادی طور پر ہیگل نے کہیں پر یہ نہیں کہا کہ یہ گاڈ ہے, یہ اس نے بنیادی طور پر وہ آئیڈیا کے طور پر بھی اس کو دیکھتا ہے یا مائنڈ کے طور پر بھی وہ دیکھتا ہے, اور اسے وہ کہتا ہے کہ اگر وہ کوئی مائنڈ یا ایبسلوٹ جو ہے وہ اپنا اظہار چاہتا ہے, جیسے آئیڈیا ہوتا ہے آپ کے مائنڈ کے اندر ہوتا ہے نا آئیڈیا, اس مائنڈ آئیڈیا کو آپ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. جب آپ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو آپ کی جب بچے ہوتے ہیں تو آپ کی صلاحیت کم ہوتی ہے اس آئیڈیا کی ایگزیکیوشن کی, اور جیسے جیسے آپ کا مائنڈ میچیور ہوتا ہے ویسے ویسے ایگزیکیوشن اس کی بہتر ہوتی چلی جاتی ہے, اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ اس کو بہت اچھا ایگزیکیوٹ کرنے لگتے ہیں اس آئیڈیا کو. بالکل اسی طریقے سے ورلڈ ہسٹری بھی کہ وہ مائنڈ وہ مائنڈ جو ہے اپنا اظہار چاہتا ہے, اور وہ اظہار تاریخ کی مختلف اسٹیجز کے اندر سلسلہ وار کرتا ہے. اب پرابلم کیا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ آئیڈیا تو آپ کے ذہن میں فوراً یہ بات آتی ہے آئیڈیا کسی چیز کے اندر ہوگا. آئیڈیا کہاں ہے؟ آئیڈیا کسی چیز کے اندر ہوگا نا. یہ جو تصور ہے ایگزسٹنس کا کسی چیز کا کسی چیز کے اندر ہونا ثابت ہو, یہ بنیادی طور پر کیٹیگوریکل کنسپشن آف ایگزسٹنس. کیٹیگوریکل کنسپشن آف ایگزسٹنس یہ کہتا ہے کہ کسی چیز کے ہونے کے لیے کسی چیز کا ہونا ضروری ہے, یعنی تبھی تو کوئی چیز کسی چیز میں ہو سکتی ہے. لہٰذا جب بھی آپ ایگزسٹنس کے سوال کو اٹھاتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیٹیگوریکل کنسپشن آف ایگزسٹنس ہوتا ہے. جیسے ایگزامپل میں دی تھی اس دن بھی دی تھی کہ آپ کا اس چیئر کے ساتھ کیا تعلق ہے, کیٹیگوریکل ریلیشن, یو آر آن دس چیئر. چیئر کا کہاں پر ہے؟ چیئر ان دس روم, اور یہ روم کا ہے دا روم ان دس بلڈنگ دس بلڈنگ از ان دس یونیورسٹی دس یونیورسٹی ان دس سٹی دس سٹی از ان دس اسٹیٹ ان دس اسٹیٹ از ان دس گلوب گلوب ان دس یو نو گیلیکسی گیلیکسی ان دس یونیورس انس کا تصور لیکن میٹافیزیکل ریالٹی پر یہ اس چیز کا انتباق نہیں ہوتا اپلائی نہیں ہوتی وہ میٹافیزیکل یعنی کہ اگر آپ ایگزسٹینشلزم بھی پڑھیں تو وہ کہتا ہے کہ صرف انسان ٹیمپورلی ایگزسٹ نہیں کرتا کیٹیگوریکلی ایگزسٹ نہیں کرتا بلکہ ٹیمپورلی بھی ایگزسٹ کرتا ہے تو ہیگل کے بارے میں یہ سمجھنا ہے کہ وہ آئیڈیا اگر ہے مائنڈ میں ہوگا اور مائنڈ کس کی باڈی میں ہوگا اور باڈی کہیں پر ہوگی تو اس سے آپ انفر کر کے اس کو ریلیٹ کر دیتے ہیں گاڈ کے ساتھ تو لیکن یہ کہ یہ ریڈنگ کچھ ٹھیک نہیں ہے ہیگل کا کوئی بھی اوتھینٹک لٹریچر اس بات کی تصدیق نہیں کرتا کہ وہ جو ہے گائس جو ہے یا اسپرٹ جو ہے وہ گاڈ ہے یہ ہمارے یہاں کے لوگ جو ہیں انہوں نے یہ کاروائی کی
ہیگل کے جو مطلب ویسٹرن انٹرپریٹر ہیں ان میں سے کسی نے یہ مطلب گاڈ کو جو ہے کریٹ کیا ایک آئیڈیا اور
میری نظر سے نہیں ہوگا ہیگل کا سب سے زبردست ایکسپوننٹ جو ہے وہ چارلز ٹیلر آکسفرڈ یونیورسٹی میں 17 سال اس نے پڑھایا میرے پی ایچ ڈی تھیسس میں بھی اس کا مطلب ایک سیکشن میں نے چارلز ٹیلر سے پڑھا تھا چارلز ٹیلر کا جو ایگزسٹنگ لٹریچر ہے ہیگل ریڈر ہیگل کے اوپر اس کا پورا ٹیکسٹ موجود ہے پھر اس کی اپنی ایک کتاب ہے سورسز آف سیلف جس کے اندر اس نے ماڈرن سیلف آئیڈینٹی کو ٹریس کیا اس نے بھی ہیگل پر کافی طویل گفتگو کی ہے اور ہیگل کا ہیگیلین ہی ہے وہ خود تو کہیں تک نہیں کرتا ہے پھر میکنٹائر کے اوپر اس کا انفلوئنس ہے فانڈل پر انفلوئنس ہے والزر پر انفلوئنس ہے ان میں سے کوئی بھی مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک احمقانہ بات ہے ویسٹرن ٹریڈیشن کے اندر کہ آپ ہر چیز کے اندر خدا کو لے کے آئے نہیں لے کے آتے ہوگے وہ ضروری نہیں ہے دراصل ہیگل کا مقصد تو دنیا کو ایکسپلین کرنا ہے کائنات کو ایکسپلین کرنا ہے الگ رغم اس انٹرپریٹیشن کے جو کہ بائبل سے نکل کے آ رہی ہے کیا ضرورت ہے اس کو یہ کینٹین اور ہیگیلین مسئلہ یہ ہے کہ ہیگل کا ڈلیما یہ ہے کہ ہیگل کے فوراً بعد ایک بہت بڑا تھنکر پیدا ہو گیا جس نے فلاسفی کے ڈسکورس کو تبدیل کر دیا صحیح ہے ہیگل یعنی کہ ہیگل کی ریکنسیلیشن آپ کو مارکس میں ملتی ہے کہ وہ ہیگیلین ڈائلیکٹکس کو مٹیریل ڈائلیکٹکس میں تبدیل کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر ہیگل جو کچھ کہتا ہے وہ ٹھیک کہتا ہے تو ہیگل کا سچ اس کے زمانے کا سچ ہے میں کیوں مانوں ہیگل کی بات ہیگل نے اپنی جو بھی کائنات کو سمجھا اور کائنات کے بارے میں جو بھی اس نے اپنی فلاسفی دی وہ اس دور کی ریشنل گروتھ کا مینیفیسٹیشن تھا لہٰذا وہ سچ ہے اگر ہیگیلین ڈائلیکٹکس ٹھیک ہے تو اس ڈائلیکٹکس کا شکار ہیگل خود کیوں نہیں ہوگا ہیگل بھی تو ہوگا آبسلیٹ ہے تو بہت بڑا تھنکر تھا چونکہ کانٹ اور وہ ہیگل مارکس دراصل اس نے اس کا جو لیکن یہ کہ سوسیالوجی کے اندر بہت زیادہ انفلوئنس ہے ہیگل کا جتنے بڑے سوسیالوجسٹ پیدا ہوئے وہ سارے کے سارے پرائرٹائز کرتے ہیں کمیونٹی کو اوور انڈیویجول آپ جتنی بھی سوسیولوجیکل تھاٹس دیکھیں تو ظاہر ہے کہ ہیگل بھی کہتا ہے کہ انڈیویجول پہلے نہیں ہوتا کمیونٹی پہلے ہوتی ہے کلیکٹیوٹی پہلے ہوتی ہے تو کلیکٹیوٹی کی کاپیت انڈیویجول کے اوپر اسٹیبلش ہوتی ہے ہیگیلین ڈومینیشن اور اس کے بعد جو ویسٹرن مارکسٹ ہیں جیسے اگر آپ کرونولوجیکلی دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہیگل جو ہے ہیگل کو فالو کرنے والے دو طرح کے لوگ ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں لیفٹ ہیگیلین اور ایک کو ہم کہتے ہیں رائٹ ہیگیلین رائٹ ہیگیلین وہ تھے جو ہیگل کی پرو انٹرپریٹیشن دیتے وہ کہتے ہیں ہیگل نے جو کہہ دیا ٹھیک کہہ دیا اب ہمیں اسے سمجھنا ہے اور سمجھانا اور پھیلانا ہے کانٹرڈکٹ نہیں کرتے لیفٹ ہیگیلین وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہیگل کی ہم ڈائلیکٹکس کو مانتے ہیں ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ہسٹری میں ایک ڈائلیکٹکس ہے اور ہر اگلا دور پچھلے دور کے مقابلے میں نیسسریلی سپیریئر ہوتا ہے اور زیادہ ریشنل ہوتا ہے لیکن چونکہ ہم ہیگیلین ڈائلیکٹکس کو مانتے ہیں اس لیے اب ہیگل کا فلسفہ ہمارے لیے آبسلیٹڈ ہے کیونکہ وہ ڈائلیکٹکس کا شکار ہو کر آبسلیٹ ہو گیا انہی لیفٹ ہیگیلینز میں مارکس بھی شامل مارکس نے جو بھی اپنی تھاٹ ڈیولپ کی اس میں دو طرح کے مارکسٹ پیدا ہوئے، ایک کو ہم کہتے ہیں رشین مارکسٹ اور ایک کو ہم کہتے ہیں ویسٹرن مارکسٹ. رشین مارکسٹ مارکس کی پرو انٹرپریٹیشن دیتے ہیں، آرتھوڈاکس انٹرپریٹیشن دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں مارکس جو کہہ دیا ٹھیک کہا، اب ہمیں اسی کی بنیاد بنا کر سرمایہ داری کو تباہ کر دینا چاہیے، اور سرمایہ داری کو تباہ کرنے کے لیے ٹائم فریم کا انتخاب جو ہے وہ اپنی اپنی انٹرپریٹیشن کے حساب سے، لینن نے اپنی انٹرپریٹیشن کے حساب سے کیا، بیبل نے اپنی انٹرپریٹیشن کے حساب سے وہ کام نہیں کیا جو لینن نے رشیا میں کیا، بیبل وہ جرمنی میں کر سکتا تھا لیکن اس نے نہیں کیا. زورا لیگزمبرگ نے جرمنی میں سمجھا کہ اب ضرورت آ گئی، لہٰذا اس نے بلڈی ریولیوشن کی کوشش کی. کیوبا کے اندر کاسترو نے یہ کوشش کی. تو رشین مارکسٹ وہ لوگ ہیں، سب صرف رشیا کے نہیں ہیں، یہ رشین مارکسٹ ہم ان لوگوں کو کہتے ہیں جو مارکس کی پرو انٹرپریٹیشن دیتے ہیں اور سرمایہ داری کو جڑ سے اکھاڑ پھینک دینے کا دعویٰ کرتے ہیں. ویسٹرن مارکسٹ جو ہیں وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ مارکس کا جو ڈائلیکٹیکل سسٹم ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو سرمایہ داری کے سے ٹرانسینڈنس کی بات ہے یہ پاسبل نہیں ہے، ٹرانسینڈنس پاسبل نہیں ہے. لہذا ویسٹرن مارکسٹ جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں پوسٹ ماڈرنسٹ. انہوں نے ایک اسکول آف تھاٹ ڈیولپ کیا جسے ہم شروع میں کہتے ہیں فرینکفرٹ اسکول آف تھاٹ. تو فرینکفرٹ اسکول آف تھاٹ کے ہی لوگ آگے چل کر پوسٹ ماڈرنسٹ، پوسٹ ماڈرن تھاٹ کی بنیاد بنے. اور جو اس وقت دنیا میں پوسٹ ماڈرنزم ہے یہ زیادہ تر اس میں مارکسٹ ہیں، ویسٹرن مارکسٹ ہیں. اور یہ لوگ سرمایہ داری کو جڑ سے اکھاڑ پھینک دینے کا کوئی امکان ریزنیبلی ایکسپٹ نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے کہ مارکس جو ڈائلیکٹکس پیش کر رہا تھا اس ڈائلیکٹکس سے یہ لوگ مطمئن نہیں ہیں. جو مارکس کہہ رہا تھا کہ انیویٹیبلی یہ ڈائلیکٹکس جو ہے سرمایہ داری کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے واقع تاریخی عمل کے نتیجے میں پیدا کر دے گی، وہ نہیں، اس سے یہ اگری نہیں کرتے. جیسا مارکیوز اس وقت جو ہابر مارکس جو سب سے بڑا تھنکر ہے اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے بہت تفصیلی آرٹیکل دیا تھا بٹریئل آف مارکسزم. تو وہ کہتے ہیں کہ مارکسزم کا بٹریئل کیا اس نے، اور مارکسسٹ ہے وہ بڑا زبردست قسم کا، لیکن وہ ریکنسائل کرنا چاہتا ہے کیپٹلزم کے ساتھ. تو جتنے بھی یہ مارکسسٹ ہیں یہ کانٹ کو ریفرنس پوائنٹ ہوتے ہیں، جو امپورٹنٹ بات ہے جو میں تو بتا رہا ہوں، یعنی کہ مارکس اور کانٹ دونوں کو لیتے صحیح ہے، دونوں کو اپریشیشن ہے. پھر پوسٹ ماڈرنزم کے اندر ایک اور جو چنک ہے پوسٹ ماڈرنسٹوں کا وہ مارکس سے نہیں نکلتا، وہ نکلتا ہے نیچے سے. ایک اور فلسفی ہے سر، یہ بھی جرمن فلسفی ہے نیچے، جس نے 19th سینچری میں ماڈرنزم جب اپنے عروج پہ تھا تو اس نے ماڈرنزم کی کریٹک ڈیولپ کی. صحیح ہے، نیچے جو تھا اس نے ڈائلیکٹیکل کنسپشن آف ہسٹری جیسا کہ ہیگل نے دیا، بعد میں مارکس نے اسے فالو کیا، اس کے مقابلے میں ایک دوسرا کنسپشن آف ہسٹری دیا تھا جسے ہم کہتے ہیں جینیولوجیکل کنسپشن آف ہسٹری. جب میں نے ہسٹری کے اوپر یہاں پہ لیکچر دیے تھے اس وقت میں نے جینیولوجیکل کنسپشن آف ہسٹری ڈسکس کیا تھا. جینیولوجیکل کنسپشن آف ہسٹری ہسٹری کو کنٹینیوٹی میں نہیں دیکھتا، جیسے مارکس اور ہیگل کہتے ہیں ہر دور اگلے دور کے مقابلے میں یقیناً بہتر ہے اور اس میں ایک تسلسل اور ربط ہے اور تعلق ہے. جینیولوجیکل کنسپشن آف ہسٹری تاریخ کو رینڈملی دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے تاریخ کے اندر کوئی آئیڈیا ڈومینیٹ کر جاتا ہے اور کوئی آئیڈیا سپریس ہو جاتا ہے، اور تاریخ جو ہے وہ کھیل ہے، پاور اسٹرگل ہے، اور اس میں کوئی ڈائلیکٹکس نیسسری لینئر چینج نہیں ہے، رینڈم ہے، جو کبھی کوئی اوپر کبھی کوئی نیچے، کبھی کوئی اوپر کبھی کوئی نیچے. اس کے جو لوگ فالو کرتے ہیں نیچے کو، جن لوگوں نے فالو کیا ان میں سب سے جو پاورفل تھنکر ہے وہ ہے یہ مشیل فوکو. یہ بھی ایک پوسٹ ماڈرنزم، یہ پوسٹ ماڈرنزم کی الگ قسم کی شکل ہے. جو مارکس کو کہتے ہیں مارکسزم از لائک اے فش وداؤٹ واٹر، ان 20th سینچری مارکسزم از لائک اے فش وداؤٹ واٹر، اٹ کین ناٹ لیو وداؤٹ واٹر. تو واٹر تو رہا نہیں تو مارکسزم ختم. تو یہ ایک دوسرا تصور رکھتے ہیں. تو یہ بھی اچھی طرح ذہن میں رکھیں. اس کوشچن سے جو بات میرے ذہن میں آ گئی کہ آپ یہ نہ سمجھیے کہ تاریخ کو دیکھنے کا صرف ہیگیلین پرسپیکٹو ہی ہے، جیسے کہ ہمارے یہاں کے لوگ ہسٹوریسزم کو پریزیوم کر کر
یہ کہتے ہیں وہ جو زمانہ تھا قرون اولا تھا وہ زمانہ لگ گئے, وہ زمانے اس زمانے کی بات تھی, اب تاریخ کا دھارا آگے بڑھ گیا, انسانیت بحثیت مجموعی جان. مجھے یہ بتا دیں کہ انسانیت نے کون سی اپنے پرابلم کو اوور کم کیا, پتہ چلے کہ انسانوں نے انسانوں پہ ظلم کرنا چھوڑ دیا, مارنا چھوڑ دیا ہے, کرائم کرنے چھوڑ دیے. کس بنیاد سے آپ کہتے ہیں کہ یہ سپیریئر ہے اس کو, صرف اس بنیاد پہ کہ وہ ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں؟ اور آپ سے یہ کس نے کہہ دیا کہ یہ ٹیکنالوجی نیسسریلی سپیریئر ہے اس ٹیکنالوجی سے جو وہ استعمال کرتے تھے؟ کیا آپ نے ان سے بڑے آرکیٹیکٹس بنائے پیدا کیے؟ نہیں پیدا کیے آپ نے ان سے بڑے آرکیٹیکٹس. آپ ایسے آرکیٹیکٹ بھی نہیں پیدا کر سکے جو اس آرکیٹیکٹ کو سمجھ سکیں, اس آرکیٹیکچر کو سمجھ سکیں. اس سطح کے بھی لوگ آپ پیدا نہیں کر سکے, اور آپ اپنے آپ کو نیچرلی سپیریئر کرتے صرف اس لیے کہ آپ الیکٹرو میگنیٹک فورسز کو استعمال کرنے لگے, اس بنیاد پر آپ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے. تو پہلی بات تو یہ بذات خود ایک پرابلمٹک ایشو ہے کہ کیا واقعی انسانیت پچھلی تہذیبوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے یا بدتر ہے, یہ بذات خود ایک کوشچنیبل چیز ہے. یعنی کہ پورا ایک یہ ضیاء الدین سردار والے جو اسکول آف تھاٹ ہے پورا کا پورا, یا یہ رینے گینو اسکول آف تھاٹ ہے, یا مارٹن لینگز وغیرہ, یہ تو کہتے ہیں لکنگ بیک ٹوورڈز پروگرس. ہمیں تو یہ کوشچن اٹھانا پڑے گا کہ یہ پروگرس ہے بھی یا نہیں. لیکن ہم لوگ جس ملک سے اور جس علاقے سے یا خطے سے تعلق رکھتے ہیں اس میں ہمارے یہاں کے جو انٹلیکچوئلس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دا تھرڈ ورلڈ ہیڈ ٹو ڈیولپ فرسٹ بفور ایون تھنک اباؤٹ ریئل پروگرس. تیسری دنیا کے لوگوں کو پہلے پروگرس حاصل کرنی پڑے گی بغیر یہ سوچے ہوئے کہ پروگرس کیا ہوتی ہے. تو ہم لوگ جس ڈیولپمنٹ کے عمل میں شرکت کر رہے ہیں وہ ڈیولپمنٹ ہے ہی نہیں, وہ تو ری ڈیولپمنٹ ہے. ری ڈیولپمنٹ ان دی سینس دیٹ واٹ ہیز پریویسلی بین ڈیولپڈ اینڈ ہیز بین ریپیوڈیٹڈ 30 years back, جس چیز کو آج آپ ڈیولپمنٹ کے نام پر اڈاپٹ کر رہے ہیں وہ تو 30 years پہلے ویسٹ آبسولیٹ کر کر ریپیوڈیٹ کر چکا, جسے ہم اب ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. آپ بام بنا رہے ہیں نیوکلیئر بام, وہ تو 30 years پہلے ریپیوڈیٹ ہوگی میتھڈالوجی. آپ کچھ اور کر رہے ہو, آپ وہ بم بنا کے خوش ہو رہے ہو, وہ جہاز بنا کے خوش ہو رہے ہو. جہاز آبسولیٹ ہوگا, وہ انہوں نے کروز میزائل ٹیکنالوجی انٹر کانٹینینٹل بلسٹک میزائل کیوں جہاز پہ بھیجے گا وہ اپنے آگے, اپنے آدمی سے کہے گا بیٹا تم عیاشی کرو یہاں پہ, وہ اسپیس سے ماریں گے. تو مطلب یہ کہ آپ کتنا بھی کنونشنل وارفیئر میں جتنے بھی پاورفل ہو جاؤ ایونچولی ہمیشہ اس پرابلم تو یہ امپورٹنٹ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی دوسری ٹیکنالوجی ڈیولپ کرتے ہیں نا الگ اس ٹیکنالوجی کے جس کی بنیاد پر آپ ڈومینیٹ ہو رہے ہیں. اگر آپ اسی دور میں جائیں گے تو ہمیشہ دور میں پیچھے ہی رہیں گے, کیونکہ وہ تو پہلے بہت آگے نکل گئے. اس کے نتیجے میں آپ اپنے جوان لوگوں کو جو کانشیسنیس دیتے ہیں وہ بلیٹڈ کانشیسنیس ہے, ایک ایسا کانشیسنیس کہ جیسے آپ کی ٹرین نکل گئی ہے آپ پیچھے رہ گئے. ہمارا ہر بچہ یہی سوچ رہا ہے کہ ہم تو پیچھے رہ گئے, 200 years پیچھے رہ گیا, 200 years آگے ہیں تو اب ہمیشہ وہ آگے ہی رہیں گے. آپ نے کون سا اپنے ایجوکیشنل اسٹرکچر کے اندر ایسا کون سا میکانزم ڈیولپ کرنے کی کوشش کی کہ اس کے الگ رنگ کوئی دوسرا سسٹم آپ کھڑا کر سکتے؟ آپ نے تو اپنے آپ لوگوں کو اس قابل ہی نہیں چھوڑا, نہ سوچنے کے قابل چھوڑا نہ سمجھنے کے قابل چھوڑا. تو یہ سمجھنا کہ ہسٹوریسزم ہی واحد ہسٹری کو دیکھنے کا طریقہ کار ہے یہ ٹھیک بات نہیں ہے. مشیل فوکو, نیچے اور وینگ یو اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس ڈائلیکٹیکل کنسپشن آف ہسٹری کو مانتے ہی ہیں, لیکن ہمارے یہاں لوگ ان دو تناظر کو بھی ان کے صحیح کانٹیکسٹ کے اندر رکھ کے نہیں سمجھتے.
علم اور حقیقت کی کوئی ایسی تعریف بھی ہے جس پر کہ مختلف مکاتب فکر اپنے اپنے مکتب فکر میں اجماع رکھتے ہوں, مطلب جیسے آنجین ہیں یا ہیگیرین ہیں یا مطلب ہچین جو مطلب ہیں, تو کیا ان کے یہاں مطلب کہ تمام جو ان کے فلاسفہ ہیں ان کے پاس علم اور حقیقت کا تصور جو ہے وہ ایک ہے, یا ان کے یہاں بھی ایورسٹی ایک طرح کے فلسفے میں ہوتی ہے؟ مطلب تو اگر علم اور حقیقت کا تصور ہی ابھی تک کلیئر نہیں ہوا ہے فلسفیوں کے پاس جو ہے, تو علم اور جو ہے حقیقت الٹیمیٹ آپریٹ ہو جائیں گے, مطلب بولے پھر ریلیٹیوزم اور پیگمیٹزم ہی رہ جائے گا؟ مطلب
ایک بہت بڑا اسکول آف تھاٹ ہے جو کہ حقیقت کو فزیکل کانٹیکٹ میں سمجھنا. ابھی بھی ویسٹ میں جن میں اسٹیبلشڈ ہے وہی کہتے ہیں کہ حقیقت وہی ہوتی ہے جو کہ کورسپونڈ کرتی ہے آپ کے لاز آف فزکس سے یا آپ کے ایکسپیرئنس سے, اسے وہ حقیقت مانتے ہیں. اور جو کورسپونڈ نہیں کر پاتی اسے وہ کہتے ہیں حقیقت نہیں ہے, وہ امیجنیٹو سائٹ ہے. لیکن یہ کہ یہ صرف ایک ڈومین, دوسرا ڈومین یہ ہے کہ اگر آپ یہ حقیقت کی بحث اس وقت تک کے ریلیونٹ نہیں ہے جب تک کہ آپ اس کے ساتھ میننگ آف لائف کو ایسوسیٹ نہ کریں, ٹھیک ہے نا. میننگ آف لائف کو مائنس کر کے حقیقت کا تو کوئی مطلب نہیں ہوتا. جیسے فرض کیا ابھی میں مر جاؤں تو یہ سب کچھ میننگ لیس ہے نا میرے لیے, میں مرا پڑا ہوں گا یہاں پر, یہ میرے لیے بیکار ہو جائے گا مرنے کے بعد, یہی کسی کام آئے گا. آپ بھی میرے ساتھ نہیں رکھیں گے, آپ کہیں اب تو یہ مر گیا, آپ یہ کیوں رکھنے کی ضرورت ہے ان کے ساتھ, یہ مر گیا. آپ سب بھی کنوینس ہوں گے کہ یہ جب تک کہ میں یہ زندہ ہے تب تک تو میننگ فل ہے, لیکن اس کے بعد پھر یہ میننگ فل نہیں ہے. تو میننگ آف لائف جو ہے وہ ڈٹرمن, میننگ آف لائف کو مائنس کر کر آپ ٹروتھ اور نالج کے ایشو کو ٹیک اپ نہیں کر سکتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میننگ آف لائف آتے کہاں سے. اگر یاد ہو, پتہ نہیں یہاں پر کچھ لوگ ہوں گے, جب ہم لینگر کا آرٹیکل کر رہے تھے وہ بھی یہ بڑی زبردست, یعنی کہ بہت انٹیلیجنٹ رائٹر ہے, اس کا ایک آرٹیکل ہم نے یہاں کیا تھا فرام چوائس وداؤٹ فریڈم ٹو چوز فریڈم وداؤٹ چوائس, سوزین کے لینکر سوشیولوجسٹ ہے بنیادی طور پر یہ, اور وہ یہ کہتی ہے کہ بھائی مڈرنٹی کے اندر دو, ایک ماڈرن ٹریجیکٹری جو ہے یا ماڈرن جو مڈرنٹی کا جو سفر ہے اس کی دو حصوں میں بریک کرتی ہے. وہ کہتی ہے ایک ہے ماڈرن ریشنالٹی اور ایک ہے ماڈرن سبجیکٹیوٹی, دو چیزوں پہ ریڈیو کرتی ہے. وہ کہتی ہے ماڈرن ریشنالٹی جو ہے وہ اسے وہ کہتی ہے انسٹرومینٹل ریزننگ, اور ماڈرن سبجیکٹیوٹی کیا ہے وہ کہتی ہے اس کو میں ڈیفائن کروں گی تھرو ایکسپریشن. وہی کہتی ہے کہ میننگ آف لائف کا جو سوال ہے ریشنالٹی دینے سے قاصر ہے. ماڈرن ریشنالٹی یہ نہیں بتا سکتی کہ زندگی کے معنی کیا ہے, زندگی کے معنی عقل نہیں بتا سکتی, عقل نہیں بتا سکتی, عقل کی استطاعت ہی نہیں. عقل صرف تمہیں یہ بتائے گی کہ جو بھی میننگ تم نے زندگی کے طے کری ہے اس کو حاصل کرنے کا ایفیشنٹ ترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. فرض کرو کہ تمہیں یہ پانی حاصل کرنا ہے, پانی تمہارے لیے میننگ فل ہے کسی وجہ سے, عقل تمہیں یہ بتائے کہ پانی کو حاصل کرنے کا ایفیشنٹ ترین طریقہ کیا ہے, لیکن میں پانی کیوں حاصل کروں اس کا جواب عقل نہیں دے, اس کا جواب میری سبجیکٹیوٹی دے. اب اس بات کو, اس آرگیومنٹ کو اگر آپ ذہن رکھیں تو آپ جا کے ویسٹرن سوسائٹی کو دیکھیں کہ ویسٹرن سوسائٹی کے اندر میننگ کا معاملہ کس کے ہاتھ میں, میننگ کون دیتا ہے. جو پوری کی پوری فریڈم موومنٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ انسانوں کو اس بات کا حق دو کو وہ چیزوں کو میننگ دے سکیں اپنی انفرادی حیثیت میں. اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی سبجیکٹیوٹی کی بنیاد پر زندگی کو جو میننگ دینا چاہوں دے سکتا ہوں, یہی ہے نا. جب میں ہیومن رائٹس کے اوپر اور ملٹی کلچرلزم پر یہاں میں ڈسکشن کر رہا تھا, میں نے آپ سے یہ بتایا تھا کہ دیکھیں رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اچھائی اور برائی میں سے ایک کا انتخاب کرنا. جب آپ کہتے ہیں اچھائی اور برائی میں سے ایک کا انتخاب کرنا تو اس کا مطلب ہے اچھائی کا تعین بھی آپ نے نہیں کیا اور برائی کا تعین بھی آپ نے نہیں کیا. آپ صرف یہ تعین کر سکتے ہیں کہ آپ اچھائی کا چوز کر رہے ہیں یا برائی کو چوز کر رہے ہیں. رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن یہ نہیں ہے. جو یہ سمجھتا ہے وہ رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن کو نہیں سمجھتا, اس کو نہیں پتا. پھر جتنے بھی انٹلیکچوئلز ہیں وہ رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ انسان خیر کا تعین کرے. خیر کیا ہے یہ آپ خود بتائیں گے, یہی ہے رائٹ. میں آپ کو نہیں بتاؤں گا یہ صحیح ہے غلط ہے, ان میں سے چوز کر لوں, نہیں کوئی نہیں بتا سکتا مجھے. میں خود بتاؤں گا کہ خیر کیا ہے. میں جس چیز کو خیر بنا دوں گا وہ میرے لیے خیر ہے, میری میننگ فل نیس. آپ اسے خیر نہیں سمجھتے، آپ کچھ اور ہے. تو اگر وی آر آل ایکولی فری ٹو گیو میننگ ٹو آر ایکسپیرینس، دیٹ مینس دیٹ دیر از نو میننگ آف اینی تھنگ. اف ایوری ون آف اس ایکولی فری ٹو گیو میننگ ٹو ہز ایکسپیرینس، دیٹ مینس دیٹ دیر از نو میننگ آف اینی تھنگ. یہی ہوا نا بھائی اس کا مطلب. اگر میں اور ہم سب irrespective of the fact کہ کتنا علم ہے میرے اندر، کتنی صلاحیت ہے، ہم سب برابر کی صلاحیت رکھتے ہیں کیونکہ ہم سب انسان ہیں اور رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن رکھتے ہیں، تو ہم سب اپنی اپنی انفرادی حیثیت میں میننگ کا تعین اگر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب سبجیکٹو پلین کے اوپر برابر ہیں. میری سبجیکٹو لائف آپ کی سبجیکٹو لائف کے برابر ہے، آپ کی سبجیکٹو لائف ان کی ان کی ان کی. ہاں یہ پرابلم ہے کہ ہم سب کی ریشنالٹی اس سبجیکٹیوٹی کو کیٹر کرنے کے قابل ہے کہ نہیں. اس میں کیا کر سکتا ہوں میں مدد لے سکتا ہوں، میں سیکھ سکتا ہوں، میں انسٹیٹیوشن جوائن کر سکتا ہوں کہ اپنے جو بھی میں نے میننگ طے کر لی ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے بہترین ایفیشنٹ طریقہ کیا ہے. اس کے لیے ماڈرن سوسائٹی کے اندر زبردست قدم کی انسٹیٹیوشنلائزیشن ہوئی. ابھی میری ایک اسٹوڈنٹ نے بڑا زبردست مجھے ایک پوئم لکھی تھی ہینفرے کی تھی، وہ میں پڑھ رہا ہوں. وہ مجھے یاد تو نہیں رہی لیکن اس میں یہ تھا کہ میں صبح اٹھتا ہوں، ایک آدمی ہے جو بڑا اچھا ہے جو صبح اٹھتا ہے اور نوکری پہ جاتا ہے اور 30 سال تک پابندی سے نوکری پہ جاتا رہا. اس سے پہلے 20 سال تک پابندی سے اسکول اور یونیورسٹی وغیرہ بھی جاتا رہا اور ہم کبھی اسکول سے کوئی شکایت نہیں آئی اور کبھی نوکری سے کوئی شکایت نہیں آئی. ہمیشہ وہ اپنے بل جو ہیں وہ وقت پہ ادا کرتا رہا. اس کے 5 بچے ہیں، 5 بچے پابندی سے اسکول جاتے رہے ہیں، اسکول سے کبھی کوئی شکایت نہیں رہی. اور یہ پورا ایک طویل لسٹ تھی جس میں ہر اپنی رسپانسبلٹی کو پورا کرتا ہے اور پھر آخر میں وہ 2 لائنوں میں لکھتا ہے کہ پھر بھی لوگ فریڈم کی بات کرتے ہیں. فریڈم کہاں، کب 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 کری بھائی اس نے فریڈم پریکٹس؟ پیدا ہونے کے بعد کرتے ہیں انتقال تک، کب اس نے کہاں جا کے فریڈم پریکٹس کی؟ پورا کا پورا انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر تو خراب ہے اس کے لیے. کہاں پہ کرے گا وہ فریڈم انجوائے؟ کہاں پہ؟ اس کو بچے نے جو بھیج دیا نا اسکول، وہ ڈنڈے مار رہی ہے، مار مار کے اس کو پڑھا رہی ہے، اس کو انسلٹ کر رہی ہے، اس کی توہین کر رہی ہے، اس کو ٹرین کر رہا ہے، ڈسپلن کیا جا رہا ہے. کس چیز کے لیے ڈسپلن کیا جا رہا ہے اس کو؟ کیا کرے گا وہ ڈسپلن ہو کے؟ ڈسپلن ہو کے زندگی کو میننگ دے گا نا. کون سی میننگ دے گا بھائی زندگی میں؟ سب جو لوگ زندگی کو ایک ہی میننگ دیتے ہیں. تو پہلی بات یہ کہ لینگر یہ کہتی ہے کہ چوائس کہاں ہے تمہارے پاس؟ چوائس کہاں پہ جا کے پریکٹس کرو گے بھائی؟ سب کچھ تو پہلے سے طے ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ میننگ آف لائف کے لیے جس سبجیکٹیوٹی کو تم بات کرتے ہو، اس سبجیکٹیوٹی کو پریکٹس کہاں پہ جا کے کرو گے؟ آسمان پہ خلاؤ میں جا کے پریکٹس کرو گے؟ تو جو ٹروتھ کا معاملہ ہے خالد بھائی وہ یہی ہے نا کہ پرابلم یہ ہے کہ آپ میننگ گیونگ ایجنسی کہتے ہیں. جیسے ریلیجن کے اندر اگر آپ کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ دیکھو میننگ کا تعین تم نہیں کرو گے، میں کروں گا. تم خود تعین کرو گے تو اسپلا سافلین میں جاؤ گے، پھر اس کی کوئی حد نہیں ہے، گرتے چلے جاؤ گے، پتا نہیں چلے گا. میں تو بتاؤں گا میننگ کیا ہے، تمہارے میننگ کیا ہے اور اس کائنات کی میننگ کیا ہے، اس کا تعین میں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ میں ہوں نا کریئٹر، خدا ہے کریئٹر، وہی میننگ کا تعین کرے گا. میننگ کا تعین میں کروں گا. اب میننگ کا تعین اگر تجھے ریویلڈ ہوتا ہے، اس لیے آپ کے پاس چوائس اویلیبل رہتی ہے. آپ نہیں مانے اس میننگ کو، نہیں مانا نا ابو جہل نے اس میننگ کو، بہت سارے لوگ نہیں بھی مانتے، بہت سارے ماننے کے بعد غداری کرتے ہیں، بہت سارے لوگ مسلمانوں کے پیٹھ میں چھرا مارتے ہیں، اپنے ہی صحابہ کے، اپنے ہی خلفاء کے مارا ہے نا. تو ایشو یہ ہے کہ چوائس تو تمہارے پاس رہتی ہے، میننگ ڈٹرمنیشن کی چوائس نہیں رہتی. ابو جہل نے اسی لیے تو نہیں، اس نے کہا میننگ تو میں خود ڈٹرمن کروں گا، میں نہیں کنورٹ ہوگا، کیونکہ جب میں کنورٹ ہوگا پھر میننگ گیونگ ایکٹیویٹی سے میرا جو اٹانومی ہے وہ ختم ہو جائے گی. اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سمجھا جاتا ہے وہ نالج اسے سمجھی جاتی ہے جو کنسسٹنٹ ہو اس میننگ سے جو میں نے زندگی کو دے دی ہے. اور جو زندگی کو میں نے میننگ دے دی ہے، ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی انفارمیشن مجھے مل رہی ہے، جو بھی ان پٹ مجھے مل رہا ہے، اسے میں نالج سمجھ کے استعمال کروں گا. اسی وجہ سے کیبنٹ ٹیبل کے اندر سب سے پاورفل نالج کی فیلڈ کیا ہے؟ فائنینس. نالج بیکم فائنینس اینڈ فائنینس بیکم نالج. وائے؟ Why it is the most powerful chair in the cabinet table? Because it is the meaning of the life which is consistent with all meanings which we are giving in our life, to our life. इसलिए वो पावर। अगर कल को लोगों के मीनिंग्स बदल जाए तो वो उसकी हैसियत नहीं रहेगी, कुछ और हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि ये निजाम जिंदगी आपको उसका मौका देगा कि नहीं देगा, मौका दे सकता है कि नहीं दे सकता। कितने लोग हैं जो उस मीनिंग के मुकाबले पे खड़े होंगे। तो ये समझना है कि वो जो ह्यूमन सब्जेक्टिविटी है उसका दायरा कम से कम होते होते, श्रिंक होते 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 इवेंचुअली वो वाइप आउट हो जाए। तो ये मॉडर्निटी का तो प्रॉब्लम ये है कि वो तो आयरन केज के अंदर आपको जकड़ देती है। आज के बाद मौका कहाँ रहता है कि आप जाके कुछ करो। तो ट्रू नॉलेज वही है जो कि कंसिस्टेंट है इस निजाम जिंदगी, ट्रूथ वही है जो कि रेफर करता है उस लाइफ वर्ल्ड को जिसमें हम सब जिंदा है।
इससे तो मतलब जो आपकी पुस्तक हुई इससे तो दो चीजें सामने आती है, मतलब मॉडर्निज्म और मगरिब जो है उसकी अपनी मतलब ऑब्जेक्टिविटी है और वो कैपिटलिज्म और उस पर जो है वो किसी किस्म का च्वाइस देने के लिए तैयार नहीं है। और जो मजहबी तहजीबें हैं उनके पास भी ऑब्जेक्टिविटी का तस्वुर मौजूद है, लेकिन वो जो मतलब ऑब्जेक्टिविटी है उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का च्वाइस वहां पर मौजूद है। तो इस एतबार से तो मतलब ये कि अगर भी तहजीब तो तारीख की प्रदर्शित करी तहजीब है कि जो च्वाइस कहाँ भी सेल्फ कर लेती।
मसला ये है कि ये जो च्वाइस डिटर्मिनेशन होती है वो एक खास किस्म का इल्यूजन क्रिएट करती है। देखें आप बता, अगर फर्ज है कि मगरबी तहजीब च्वाइस नहीं देना चाहती तो च्वाइस की बात क्यों करती है? ये एक रीजनेबल क्वेश्चन कोई उठा सकता है कि भाई ये वासुरी तो कह रहा है वो चॉइसेस बचती नहीं है, लैंगर कह रही है चॉइसेस बचती नहीं है, और ये मगरबी तहजीब चॉइस की बात फिर क्यों करती है? इसका एक जवाब कंस्पिरेसी दे रही है, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। ऐसा नहीं है, धोखा नहीं देते। देखें प्रॉब्लम ये है कि कैपिटल एक्यूमुलेशन का कोई ऐसा तरीका वेस्टर्न सिविलाइजेशन डेवलप नहीं कर सकी जिसको वो ये कह सके कि सबसे बेहतरीन तरीका है कैपिटल एक्यूमुलेशन का। उनको खुद नहीं पता, नंबर वन। नंबर टू, उनको ये भी नहीं पता कि कैपिटल एक्यूमुलेशन का जनरल रिप्रेजेंटेटिव कौन है, क्या माशरा है, क्या फर्द है, क्या रियासत है, क्या है कम्युनिटी है, क्या है, ये भी नहीं पता। कोई भी बड़ा थिंकर ये नहीं कह सकता हु इज द जनरल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कैपिटल नंबर वन, एंड हु एंड व्हाट विल बी द मैकेनिज्म, एफिशिएंट मोस्ट एफिशिएंट मैकेनिज्म टू एक्यूमुलेट कैपिटल। सरमायादारी और सोशलिज्म की कॉन्ट्रडिक्शन के नतीजे में ये बात तो वाजे हुई कि सोशलिज्म इनफीरियर मैकेनिज्म था कैपिटल एक्यूमुलेशन का, इसलिए वो शिकस्त खा गया और लोग साथ छोड़ गए। और ये भी पता चला कि सरमायादारी के लिए कैपिटलिस्ट या लिबरल मॉडल जो है वो रिलेटिवली सुपीरियर है एज कंपेयर टू सोशलिज्म। क्यों? क्योंकि सोशलिज्म पॉसिबिलिटीज को अबैंडन करता है। पॉसिबिलिटीज को अबैंडन करेगा तो वो जो है कैपिटल एक्यूमुलेशन के नित नए तरीके अडॉप्ट करने के इम्कान कम हो जाएंगे। नित नए तरीके अडॉप्ट करने के इम्कान कम हो जाएंगे तो कैपिटल एक्यूमुलेशन का जो फ्लो है वो डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा तो जाहिर है कि वो उसके मुकाबले में दूसरी जो मॉडल है वो ज्यादा तेजी से चॉइसेस दे रहा है, तो उसके नतीजे तो चॉइस आपके पास सिर्फ कैपिटल एक्यूमुलेशन की चॉइस बचती है। चॉइस तो है लेकिन कैपिटल एक्यूमुलेशन की चॉइस है, इस चॉइस के अलावा कोई दूसरी चॉइस नहीं। और चूंकि कैपिटल एक्यूमुलेशन को एक्यूमुलेट करने कोई एक तरीका नहीं है, 10,000, 10,00,000 तरीके हो सकते हैं, इसलिए वो कहते हैं हाँ ये भी फ्रीडम है। लेकिन कुछ चीजों के बारे में वो सर्टेन, मसलन जो भी तहजीब खैर का एक तसव्वुर रखती है, कोई भी तहजीब जो खैर का एक अल्टीमेट तसव्वुर रखती है वो कैपिटल एक्यूमुलेशन की राह में रुकावट है। क्यों? क्योंकि खैर से, उस खैर से जब भी कोई चीज टकराएगी वो कहेंगे रोक दो इस चीज में कैपिटल एक्यूमुलेशन, रोको इसको। बट यह कि आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही टूरिज्म, क्यों नहीं हो रही? लोग टूरिस्ट नहीं आ रहे आपके मुल्क में, एग्जाम्पल में दे रहा हूं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। टूरिस्ट क्यों नहीं आते पाकिस्तान? वो कहते हैं भाई टूरिस्ट क्यों आए पाकिस्तान के लिए? आपका जो इलाके खूबसूरत है वहां के लोग मजहबी हैं,
وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں چلو بھائی چلو عشاء کی نماز پڑھو سب سو جاؤ. وہ ٹورسٹ بےچارا آتا ہے اپنا گھومتا پھرتا ہے, اس کے بعد وہ عشاء کی نماز پڑھ کے سب لوگ سو جاتے ہیں, اندھیرا ویسے ہی وہاں ہوتا ہے. وہ ٹورسٹ کیا کرے گا وہاں اندھیرا اندھیرے میں بیٹھے, کب تک جھرنے دیکھتا رہے گا بھائی, وہ کب تک پہاڑیاں دیکھتا رہے گا, اسے نائٹ لائف نہیں ہے, اسے رات میں جوا بھی کھیلنا ہے, اس کو لڑکیاں بھی چاہیے, اس کو شراب بھی چاہیے, اس کو ناچ گانا چاہیے, یہ تو ہوتا ہی نہیں. پھر کیا کرے گا وہ, ٹورسٹ نہیں آئے گا, وہ چل جائے گا باہر میں جائیے, میں وہاں چلا جاتا ہوں انڈیا, میں وہاں چلا جاتا ہوں کہیں بھی جائے, یہاں کیوں آؤں میں جھرنے دیکھنے, تصویریں لے جاؤں گا یہاں سے, پاکستان میں تصویریں کھینچ کے دے دیں جھرنوں کی تصویریں دیکھ کے محسوس کریں. اب پرابلم کیا ہے, پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ کو ٹورسٹ کو بلانا ہے اور آپ کی انڈسٹری کو بڑھانا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا, اپنے اس خیر سے پیچھے ہٹنا پڑے گا کہ شراب بازی نہیں ہونی چاہیے, طوائفوں کے کوٹے نہیں ہونے چاہیے, ہاں عیاشیاں نہیں ہونی چاہیے. چونکہ آپ کی ایک پاورفل سولائزیشن ہے اور وہ خیر کا ایک تصور رکھتی ہے, لہذا کیپیٹل ایکیومولیشن کی راہ میں وہ گڈ رکاوٹ ہے جو کہ ریویلڈ ہو رہا ہے, اس کو بریک کرنا ممکن نہیں ہے. لہذا پہلے آپ کیپیٹل میکسیمائزیشن کے لیے آپ کی تہذیب کے اندر جا بجا رکاوٹیں ہیں. جو مذہبی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام آنے کے نتیجے میں بہت ترقی ہوگی, اور ترقی کا تصور وہی ہے ان کے ذہن میں جو کہ ویسٹرن سولائزیشن میں, وہ نہیں ہوگی, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پورے کانفیڈنس, کیونکہ وہ تو ایک خاص قسم کے سائیکی اور ایک خاص قسم کے ہسٹوریکل ایکسپیرینس کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے. وہ کہیں گے نہیں کیوں تم کرتے ہو عیاشی, عیاشی مت کرو, کہ نہیں ہمیں تو عیاشی کرنی ہے, عیاشی نہیں کریں گے تو پھر زندہ رہنے کا فائدہ کیا, ہم نے زندگی کو یہی معنی دی. بولے زندگی کو معنی تم نہیں دیتے, خدا دیتا ہے. بولے نہیں ہم تو دیں گے. بولے چلو پھر ان کو ڈنڈے مارو, تو ہیومن رائٹس وائلیشن شروع ہو جائے گی. تو پہلے اسٹیپ پہ یہ کرتے ہیں, لیگلی ہیومن رائٹس اسٹرکچر کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ لیگل پروٹیکشن میں آ جائیں. اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ ایک پاورفل گورنمنٹ چاہیے جو پش بیک کرے لوگ, ہیومن رائٹس کی آفاقیت سے کنوینس کرتی رہے این جی اوز کے ذروع, اور جو ہے لوگ مطمئن ہوتے چلے ہیں اور کہیں کہ ہاں بھائی آپ این جی او والے آپ کو کہیں گے بھائی آپ کو تھوڑی ہم شراب پینے کو, آپ وہ پیو روح افزا پیو, اور آپ وہ کیوڑا ڈال کے دودھ کا شربت پیو, یا آپ کچھ نہیں پیو, لیکن یہ بےچارا شراب پی رہے یہ تو گناہ نہیں سمجھتا ہے, یہ اتنی شراب نہیں پیے گا کہ لڑکھڑا آ جائے, اگر لڑکھڑا آ گیا تو ہم اسے گاڑی نہیں چلانے دیں گے, حفظان صحت کے اصولوں کے اہم مطابق بہترین شراب جو ہے اس کو بنا کے پلائی جائے گی, اس سے اس کی صحت بھی اچھی رہے گی اور یہ چرس کروائیں بھی نہیں پیے گا, اور اس کے نتیجے میں فوراً انویسٹمنٹ آئے گی, اس کے نتیجے میں ملک اور قوم ترقی کرے گا, گھر گھر بجلی ہوگی, گھر گھر کتابیں ہوں گی, بہترین ماں بچے کی صحت اچھی ہوگی, اور جو ہے گھر بھر جو ہے خوشیوں سے بھر جائے گا, تو لوگ کنوینس ہو جائیں گے, کنوینس ہو جائیں گے. تو پرابلم یہ ہوتا ہے گڈ جو میننگ آف لائف ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہو ول گیو میننگ اینڈ ٹو ہوم. تو جتنی بھی ریلیجیس ٹریڈیشنل سوسائٹی ہیں وہ سرمایہ داری کے لیے ایک رکاوٹ پیدا کرتی ہیں, چونکہ وہ رکاوٹ کیپٹلزم یو نو یہ صرف سرمایہ داری, سوشلزم بھی ایک رکاوٹ پیدا کرتا تھا, کیونکہ سوشلزم میں خیر پہلے ہے اور رائٹ بعد میں, گڈ ہیز پریسیڈنس اوور رائٹ, مارکس کہتا تھا گڈ ہیز پریسیڈنس اوور رائٹ, گڈ کے لیے ہم رائٹس کو سپریس کر دیں گے. تو انہوں نے کہا بھائی یہ جو بہت سارے لوگ ہیں ایرسٹوکریسی وغیرہ ہیں ان کا رائٹ ہے رائٹ آف پراپرٹی, وغیرہ رائٹ آف پراپرٹی ول بی ابالشڈ, کیوں, ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ دی رائٹ آف لائف. تو وہ رائٹس کو سپریس کر دیتا ہے, گڈ پہلے ہے رائٹ بعد میں. جس سولائزیشن کے اندر بھی یا جس ایڈیالوجی کے اندر بھی گڈ کو فوقیت ہوگی رائٹ کے اوپر, وہ سرمایہ داری کے لیے خطرہ ہے, چاہے وہ ریلیجن ہو, چاہے آپ ریلیجن ایسے چمپو گیری کا ریلیجن آپ اختیار کر لیں, کوئی ایسا ریلیجن جو کچھ بھی نہ کرتا ہو, جس کا کوئی پبلک آرڈر ہی نہ ہو, جیسے کرسچینٹی کا وہ پبلک آرڈر ہی نہیں تھا نا, اس کے باوجود اس نے 1500 سال 400 سال کا بڑا اس کے پرزنٹیشن دی ہے سرمایہ داری کو, یعنی کہ اگر آپ دیکھیں 16th century سے لے کر 19
18 سینچری تک کم از کم 3 سال تو اسٹیف ریزسٹنس دی ہے کیپٹلزم کو کرسچینٹی نے. ہاں پیک پہ پہنچا میں مانتا ہوں, ظاہر ہے کہ وہ ایمرج ہو رہا تھا, لیکن اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی, سرمایہ داری کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی چرچ نے, پوپس نے. اس کی اگر آپ تعریف پڑھیں, مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے پیوریٹینیکل کرسچینٹی ہے وہ یہ کہتی تھی کہ ترقی تو بہت اچھی تھی, لیکن ترقی کا کی باغڈور ہاتھ میں کن کی ہونی چاہیے, ان لوگوں کے جو راستے کو لقیدہ کرسچن, جو بڑے عبادت گزاروں اور خود عیاشی نہ کرنا چاہتے ہیں. صحیح ہے, یہ پیوریٹینیکل کرسچینٹی کی پرسپیکٹو. جیسے میں اگزامپل دیتا ہوں, ڈیکسٹر جو ہے وہ پوری رات عبادت کرتا تھا, 3 گھنٹے سوتا تھا, 3 گھنٹے سوتا پوری رات عبادت کرتا تھا اور 1 پیسہ اپنی ذات کا خرچ نہیں کرتا تھا. لیکن کس طرح زیادہ سے زیادہ پیسہ کمایا جائے اور کس طرح سے عوام الناس کی زندگی اور اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو, اس کے لیے کوشش کرتا تھا. تو یہ تو بڑا اچھی بات ہے. تو سرمایہ داری کی نے ایک شکل یہ اختیار کی, سرمایہ داری کی ایک شکل کیا اختیار کی, جو پروٹیسٹنٹ کرسچینٹی کی, وہ یہ کہتے تھے جو دنیا میں کامیاب ہوگا آخرت میں بھی وہی کامیاب ہوگا. تو دنیا میں سب سے کامیاب انسان کون تھا, جس کا سب سے زیادہ مال ہوتا. تو اگر تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ خدا کا فضل سب سے زیادہ کس کے اوپر ہے, تو ابھی ہم سب کے بٹوے کھول کے دیکھ لو, سب سے زیادہ جس کے پاس پیسے ہوں گے سب سے زیادہ خدا کے قریب وہی ہے, جس کے بعد نہیں ہے خدا کی لعنت ہے اس کے اوپر, ہمیں لعنت بھیج دیے اکارڈنگ ٹو پروٹیسٹنٹ کرسچینٹی, اس کے اوپر خدا کی لعنت, تبھی تو غریب ہے. تو غربت سے نفرت, پاورٹی سے جو ہیٹریڈ پیدا ہوا اسکاٹش انلائٹنمنٹ نے, اس کی پوری کرسچینٹی کے ساتھ ایک خاص قسم کی انٹرپریٹیشن لنکڈ اپ ہے. پھر کیتھولسزم جو آ جاؤ, کیتھولک جو تھے سب سے اس کے پریزنس کیتھولکس نے دی. کیتھولک جی کہتے تھے کہ دنیا تم تو مر جاؤ گے, پھر تم یہ عیاشی وغیرہ کے چکر میں کیوں پڑے ہو, مت کرو یہ عیاشی ویاشی. تو پوپ وغیرہ یہ اس کے خلاف جاتے تھے, تو وہ اس کے اعتراض کرتے ہیں خود تو تم عیاشی کر رہے ہو, ہمیں نہیں کرنے دے رہے, تم دھوکے باز ہو. تو جو کیتھولک کرسچن جو کہتے تھے یہ نہیں کرو, ان کے اوپر کیا اعتراض کیا لوگوں نے, جو ہمارے یہاں کے علماء پہ کرتے ہیں, خود کھانا کھاتے ہیں, خود گاڑی میں گھومتے ہیں, ہمیں منع کر, ہمیں کہتے ہیں تناٹ کی زندگی گزار. او بھائی, اگر میں ایک بدماش آدمی ہوں, میں نہیں کر رہا, میں سچائی پہ عمل نہیں کر رہا, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سچائی سچائی نہیں رہی. میں گاڑی میں گھوم رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں تم گاڑی میں نہیں گھومو, ہر سال میں گاڑی کا ماڈل چینج کر رہا ہوں, تو مجھ سے تم عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے, عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے, آئیڈیالائز اس کا مطلب ہے تم خود بدماش ہو نا. اگر تم مجھے بدماش سمجھتے ہو اور تم گھن کھاتے ہو بدماشی ہو, تم کہو دیکھو کتنا بدماش ہے, کتنا بدماش ہے, ہر سال گاڑی کا ماڈل بدل رہا ہے, ہر سال موبائل کا ماڈل بدل رہا ہے, لعنت ہے اس کے اوپر, اس کے اوپر افسوس کرنا چاہیے. تو افسوس نہیں کرتے, کہتے ہمیں منع کر رہا ہے, خود مزے کر رہا ہے, ہم بھی یہی کریں گے, ہم بھی یہی کریں گے. تو بتانے کا مطلب یہ کہ یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے رزسٹ نہیں کیا, رزسٹ کیا, کیونکہ ان کے پاس خیر کا تصور تھا نا. کیا کرتے اس کا کہ انسان کو اس بات پہ کنوینس کر لینا کہ وہ اپنی تمام تصورات خیر کو چھوڑ کے سرمایہ کی بڑھوتری کے عمل میں شرکت کرے, اور اس کے علاوہ کسی خیر کو خیر نہ جانے, کیسے کنوینس کر سکتے ہیں آپ کسی کو. اس کے لیے تو آپ کو اپنے کنسپشن آف گڈ کے اندر سسٹمیٹک ٹرانسفارمیشن کرنی پڑتی ہے. وہ سسٹمیٹک ٹرانسفارمیشن ہوئی, اس کے نتیجے میں یہ ہوا کرسچینٹی باقی نہیں رہی یورپ کے اندر. جس کرسچینٹی کو تم دیکھتے ہو ٹی وی کے اندر کرسمس, وہ کرسچینٹی نہیں ہے. کہاں سے کرسچینٹی, اسے کرسچن کرسچینٹی کی اسٹرنگ کی حالت یہ تھی کہ جب کانٹسٹائن مرا اور نمبر 2 تھیوڈوسیس آیا, کنگ بنا, تو 3 کانٹیننٹ کے اوپر وہ رول کر رہا تھا. تو ہولی روم پوپ کے پاس گیا کہ مجھے سرٹیفکیٹ دے دو ہولی رومن امپر. پوپ نے کہا تجھے سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا, بھاگی دس ہے. اس نے کہا مسئلہ کیا, اس نے کہا تم نے یہ پورے ٹرائب کو اس نے قتل کروا دیا. تو اس نے کہا کہ بھائی غلطی ہوگی, معافی دے دو, ڈیوڈ نے بھی کیا تھا. حضرت داؤد بائبل, اگر میتھیو کی بائبل تم پڑھو تو حضرت داؤد نے جنگ کے اندر بہت قتل کیا. تو اس نے کہا داؤد نے, ڈیوڈ نے بھی تو کیا, میں نے کر دیا تو کیا ہو گیا. تو اس نے کہا تم نے ڈیوڈ کے گناہ میں شرکت کی, تم ڈیوڈ کی معافی میں شرکت کرو. जो 6 महीने तक थियोडोसियस कीचड़ के अंदर घुटनों के बल खड़ा रहा, 6 महीने वहीं रहता था, वहीं खाता था, वहीं इबादत करता था, किंग होली रोमन एम्परर। 6 महीने बाद उसे उसने माफीनामा दिया पोप ने, तो फिर वो जाके होली रोमन एम्परर बने थियोडोसियस। यानी कि इतनी पावरफुल थी एक जमाने में क्रिश्चियनिटी की, एक ऐसा आदमी जो 3 बड़े आजमों की हुकूमत कर रहा है उसे पोप उसके सामने अड़ गया है। पोप कह रहा है तुझे नहीं मिलेगी सर्टिफिकेट, लेजिटिमेसी नहीं मिलेगी, क्रिश्चियन लेजिटिमेसी नहीं मिलेगी, रूलर तुम हो लेकिन क्रिश्चियन लेजिटिमेसी तुम्हें नहीं मिलेगी। उस क्रिश्चियनिटी का क्या हशर कर दिया। तो इशू ये है कि हर वो सोसाइटी, कभी तुमसे कोई ये इस बात पे, कोई भी जी अकल और जी फहम और जी शऊर आदमी को इस बात पे कन्विंस नहीं कर सकते कि तुम अपनी जिंदगी में तमाम तसव्वुरात खैर को छोड़ दो और सिर्फ इस खैर को इख्तियार कर लो कि तुम सबको कैपिटल एक्युमुलेशन करनी है। कोई तैयार होगा इसको? नहीं होगा कोई तैयार। गए ये क्यों, मैं कोई गुलाम हूं, मैं कोई स्लेव हूं, लानत में लानत देता हूं। पहले तुम्हें ये बताते हैं बेटा तुम आजाद हो, तो आजादी को एक्सप्रेस तुम कैसे करोगे? चॉइसेस से ना। तो चॉइस को अवेल करने के लिए जो तुम्हारे लिए निजाम जिंदगी है वो बगैर कैपिटल के तुम चॉइस अवेल ही नहीं कर सकते। ये तुम्हें चाहिए ना, ये तुम्हें तो पैसे चाहिए होंगे ना तुम्हें, तो ये चाहिए, तो मोबाइल चाहिए तो पैसे चाहिए होंगे ना तुम्हें, तुम्हें क्रेडिट कार्ड खरीदने के लिए तुम्हारे पास पोटेंशियल होना चाहिए ना, कैपिटल एक्युमुलेशन पोटेंशियल होना चाहिए ना तुम्हारे, तो कैसे करोगे फिर तुम ये सब कुछ? तो कहेगा भाई तो मैं आजाद तो हूं लेकिन आजादी को एग्जीक्यूट करने का अल्टीमेट इंस्ट्रूमेंट तो कैपिटल है, तो मुझे ऐसा करना चाहिए पहले अपनी तमाम ख्वाहिशात को भूल के सिर्फ कैपिटल एक्यूमुलेशन करनी चाहिए। तो कैपिटल एक्यूमुलेशन जब मैं कर लूंगा तो हर चॉइस को मैं एग्जीक्यूट कर सकूंगा। तो कैपिटल एक्यूमुलेशन बाई चॉइस बचता है तुम्हारे पास कैपिटल सोसाइटी, लेकिन तुम्हें इस पे लाते इस बुनियाद पर है कि तुम फ्रीडम को अल्टीमेट कंसेप्शन ऑफ गुड के तौर पर एक्सेप्ट करो।
तो फ्रीडम देखा जाए तो फ्रीडम तो कायनात
देखे ना, मसला ये है कि फ्रीडम बुनियादी तौर पर वो एक पोप है वो कहता है फ्रीडम इज द प्लेटफॉर्म ऑफ एंजाइटी। हाइडेगर जो है ना 20वीं सदी का सबसे बड़ा थिंकर है, एग्जिस्टेंशियलिज्म का चोटी का फलसफी है, वो कहता है फ्रीडम ब्रॉट द बर्डन ऑफ एंजाइटी, फ्रीडम इज द प्लेटफॉर्म ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड एंजाइटी। फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेट होते हैं जब आप, फ्रस्ट्रेट होते हैं जब आपको पता चलता है कि आप तो बिल्कुल ही आजाद हैं, तो आप फ्रस्ट्रेट होकर उस बर्डन को उठाए बगैर भागते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ, और आप कहते हैं मैं तो आजाद नहीं हूं, मुझे माशरे की पाबंदी है, सोसाइटी की पाबंदी है, मजहब की पाबंदी है। तो वो कहता है तुम बैड फेथ में, तुम फ्रीडम का बर्डन उठाने पे तैयार नहीं हो, फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि उसके नतीजे में जो फ्रस्ट्रेशन होगी वो तुम इख्तियार नहीं कर सकते। सेटन को का की डेफिनेशन क्या है वेबस्टर की डिक्शनरी में? सेटन शैतान को कहते हैं फ्रस्ट्रेटेड। फ्रीडम जो है वो शैतन है, अब जो होता है वो फ्री नहीं होता। मैं तो अब्दुल वहाब हूं ना, वहाब का बंदा हूं, वहाब थोड़ी हूं, वहाब का बंदा हूं, मैं कहूंगी मैं तो आजाद हूं वहाब से, तो मुझे छोड़ देगा, क्या ठीक है बेटा आओगे तो मेरे पास भी फिर देख लूंगा। तो इशू ये है कि फ्रीडम किसी मकसद के उसूल के लिए एक रिसोर्स के तौर पर तो है, जाहिर है ना, अगर मेरे हाथ पैर वहां जबान काट दी जाए मैं कैसे लेक्चर दूंगा तुम्हें, मैं अपने ख्याल को ट्रांसफर करें, जबान तो चाहिए ना मुझे, जबान है मेरे पास, अल्लाह ने जबान दी है, जबान नहीं देता अल्लाह तो मैं नहीं बात कर सकता। इसी तरह कोई दूसरा आदमी जबान काट दे मैं बात नहीं कर सकूंगा। तो फ्रीडम एज रिसोर्स तो हमेशा मौजूद है, दुनिया में कौन सी तहजीब है जिसमें फ्रीडम एज ए रिसोर्स मौजूद नहीं रही? मुझे बताए तो एक तहजीब जिसमें ये कहा जाए कि यहां पर कोई भी इंसान आजाद नहीं था। दुनिया में आजादी का ये मतलब कभी नहीं लिया गया कि खैर और शर के मेयारात का तयन फर्द अपनी इंफरादी हैसियत में करे, इसे कभी किसी तहजीब ने नहीं माना सिवाय इस कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तुम्हारा क्या ख्याल है कि रोमन सिविलाइजेशन के अंदर लोग आजाद नहीं होते थे? आजाद नहीं होते थे, ये पहले ही तहजीब पैदा हो गई जिसके अंदर आजादी का गलगला मच गया। भाई जितनी भी तहजीबें होती थी वो ये मानती थी
کہ دیکھو بھائی خیر کا تعین ہم اپنی انفرادی حیثیت میں نہیں کرتے. کچھ لوگ کہتے تھے ہماری ہسٹری کرتی ہے, کچھ کہتے تھے ہمارے ٹرائبس کرتے ہیں, کچھ کہتے تھے کہ ہمارے اینسسٹر کی پریکٹسز کرتی ہیں, کچھ لوگ کہتے تھے خدا اور اس کا رسول کرتا ہے. تو چوائس کس سوسائٹی میں نہیں ہوتی پتہ چلے؟ اسکیموں کے پاس کیا چوائس نہیں ہوتی؟ اسکیمو آپ کو پتہ ہے جب ایک خاص ایج میں آ جاتے ہیں تو وہ اتنا بڑا روزہ رکھتا ہے کہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے, یہ پتہ ہے آپ کو؟ کھانا نہیں کھاتا وہ, مر جاتا کھانا کھا لیتا. بہت بوڑھا ہونے کے نتیجے میں وہ پرابلم بن جاتا ہے اپنی فیملی کے لیے, تو اسے سنسان جگہ پہ وہ چلے جاتا ہے اور پھر وہاں پہ بیٹھا جاتا ہے. اگر اس کے سامنے شکار بھی آتا ہے تو شکار نہیں کرتا. جتنے زیادہ اس کے سامنے شکار آتے ہیں اور جتنا زیادہ وہ ان شکاروں کو چھوڑ دیتا ہے اور بھوکا رہتا ہے, اتنا زیادہ خدا اس کو خوش ہو کے اسے معاف کر دیتا ہے. اس کی مائتھولوجی. چوائس تو اس کے پاس ہے نا, ہے نا چوائس, مار دے, شکار کر لے, کھا لے, زندہ رہے, نہیں کرتا وہ. تو چوائس کب نہیں رہی, یہ پتا چلے کہ چوائس کب نہیں رہی. تمہارے پاس چوائس رہتی ہے کہ نہیں نماز پڑھنے یا نہیں پڑھنے کی؟ چوائس رہتی ہے. یا پروفٹ کے زمانے میں کیا چوائس نہیں تھی لوگوں کے پاس نماز پڑھے یا نہیں پڑھے؟ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے, ڈر کے مارے فرض کیا, منافق ہیں ڈر کے مارے کھڑے ہو گئے, تو خدا کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نا. خدا کو پتا ہے نا منافقت کر رہا ہے میرے سامنے. تو چوائس تو رہتی ہے, لیکن گڈ کو کیا وہ ڈیٹرمنٹ کرتا ہے؟ وہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں پڑھوں گا نماز؟ یہ نہیں, گڈ کو وہ ڈیٹرمنٹ نہیں کرتا. وہ نہیں کہہ سکتا میں نہیں مانتا پروفٹ کی بات, شراب پیوں گا, کوڑے پڑیں گے, جنہوں کو ٹائم. تو بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو فریڈم کا مطلب ہے اور ہیومن ہسٹری میں جو فریڈم کا مطلب ہے, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. کون سی سوسائٹی کے اندر لوگ آزاد نہیں ہوئے؟ کون سی سوسائٹی کے اندر ہر چیز پہلے ڈکٹیٹ ہوتی تھی؟ کون سی پتہ چلے کون سی سوسائٹی میں ایسا ہوتا؟ فریڈم آئیڈیل نہیں, اس میں فریڈم آئیڈیل ہے. آئیڈیل میں اور ریسورس میں فرق ہے. آئیڈیل جب آپ کسی چیز کو کہتے ہیں, جب آپ فریڈم کو آئیڈیل مان لیتے ہیں تو پھر کسی دوسری چیز کو آپ آئیڈیل نہیں مان سکتے نا. ول آف گاڈ کہتے ہیں آئیڈیل ہوگی جب فریڈم آپ کا آئیڈیل ہو. آپ کہ میں تو نہیں مانتا ول آف گاڈ, ٹھیک ہے پھر آپ کی مرضی, نہیں مانتے تو نہیں مانتے. ویسے بھی کیا فرق پڑتا ہے, کیا فرق پڑتا ہے اس دنیا میں, کیا فرق پڑتا ہے اس دنیا میں؟ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے یا خدا کی مرضی کو جاننے پر کون سا ادارہ ہے جو مجبور کرتا ہے اس میں؟ اگر خدا کے ارادے کو تم غلط سمجھ لو تو کون تمہارا کیا بگاڑ لیتا ہے؟ کبھی آپ کو ضرورت پڑی تفسیر پڑھنے کی, اصول الدین, اصول الفقہ, اس معاشرے نے کبھی ضرورت سمجھی؟ لیکن اگر تم انگریزی غلط بول دو گئے پھر تم خاص سلیکشن بورڈ میں ذرا جا کے غلط انگریزی بول دو, پھر میں دیکھتا ہوں تمہارا اپائنٹمنٹ کیسے ہوتا ہے. کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہم صرف یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ ہم اس تھاٹ کو سمجھ لیں, اور اگر وہ تھاٹ استعمال ہو آئیڈیلائز کر کر کوئی استعمال کرے انسٹیٹیوشنل, تو اس کو بتائیں کہ بھائی یہ تو کنسسٹنٹ نہیں ہے, اس کی میٹا فزکس ڈفرینٹ ہے, اس کی آنٹولوجی ڈفرینٹ ہے, اس کی کاسمالوجی ڈفرینٹ ہے, اس کے نتیجے میں جو موریلٹی نکلے گی وہ ڈفرینٹ ہے, لہٰذا ہماری یہ ضروری نہیں ہے اس کو فالو کرنا. لیکن اس سطح کے لوگ کم از کم تو ہوں آپ کے پاس جو اس کو کریٹیکلی ایویلویٹ تو کر سکیں. تو اگر آپ نے پڑا وڑا نہیں تو آپ اسے اٹھا کے معاشرے میں مسلط کر دو گے اپنے, جیسا کہ ہمارے لوگوں نے معاشرے میں مسلط کیا. ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ کو پڑھو, دنیا جہان کے فلسفیوں کے نام ہے اس میں جو ان کانٹرڈکٹری ہیں. اس کے اندر نیچے بھی ہے, اس کے اندر برسا بھی, دونوں ایک دوسرے کو کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں, دونوں کو پیٹ لیا انہوں نے, اور کسی نے ان کو پکڑ کے پوچھا بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو, کیا ہے یہ, کیا ہے یہ؟ اس کو انہوں نے سب سے بڑا دن کرے بھائی ہمارے ملک, اس کی انکوہرنس بھی بتا دیتے ہمارے یہاں کے لوگ, وہ تک نہیں بتایا ڈر کے مارے, یا پتہ ہی نہیں ہوگی پھر. ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے پتا نہیں ہو. ایک سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ بھی ہے اسے پڑھے گا تو اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ چوچو کا مربع ہے جس کے اندر دیوانی ہنڈی ہے. دیوانی ہنڈی جانتے ہو تم لوگ؟ دیوانی امی بہت سارے سالن جب فریج میں بن جاتے تھے تو ہماری امی ان سب سالنوں کو ملا کے ایک نیا سالن بنا دیا. اور کہیں بیٹے یہ وہ ہے دیوانی ہنڈی. ہاں باؤلی ہماری امی اسے دیوانی ہنڈی کہتی اور لکھنؤ والے اسے کہتے ہیں کیا شبدیک.
شبدیک
اگر اس میں دیکھا جائے کیپٹلزم اور فریڈم کا کانسیپٹ, تو کیپٹلزم میں جب فریڈم ایگزٹ ہی نہیں کرتا فلاسفی میں تو کیپٹلزم کی ریپلیسمنٹ ہو جاتی ہے اسٹرکچرلزم سے. جو کینت وارڈس نے لکھا کہ یہ اسٹرکچرلزم کے آپ کے پاس فریڈم کا کانسیپٹ ہی نہیں بنتا, آپ کا اوپر سے ہی اسٹرکچر جو ہے پورا تعین کرتا ہے کہ آپ کیا کرنا ہے. یو آر فری ٹو چوز, یو آر ناٹ فری ناٹ ٹو چوز. اسی طرح ہی جو ہے اگر سوشلزم میں دیکھیں تو سوشلزم میں آپ کے پاس کیا ایک جو ہے ڈائریکٹ اسٹرکچرلزم تھاٹ ہے, آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے پاس یہ چیزیں آپ کے پاس کرنی ہے. لیکن اگر کیپٹلزم میں آپ کے پاس آئے تو وہاں پہ انڈائریکٹ اسٹرکچرل تھاٹ ہے, آپ کو بتایا نہیں جاتا کہ یہ چیزیں کہی جا رہی ہیں. لیکن فریڈم کا آپ سوشا ایک دیکھیں ساری چیزیں یہی جو ہے وہ کی جاتی ہیں.
صحیح ٹھیک. دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ یہ اسٹرکچرلزم فنکشنلزم کی پیداوار ہے. بنیادی طور پر ڈرکائن نے شروع کیا اور ڈرکائن پارسن وغیرہ نے. پہلے ان کو سمجھ لو. جیسے کیلکاٹ پارسن یہ کہتا تھا کہ زندگی جو ہے وہ کئی اسپیئرس کے اندر بٹی ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ جس سوسائٹی کو بات کر رہا ہے ذہن میں رکھو کہ وہ 19th century کا اختتام ہے, 20th century کا ابتدا ہے. اتنی کمپلیکیٹڈ اتنا سافسٹیکیٹڈ کیپٹلزم نہیں تھا وہاں پر. لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ ایک ایڈوانس انڈسٹریل سوسائٹی کے اندر زندگی چار خانوں میں بٹی ہوئی ہوتی ہے. بعد میں ڈرکائن بھی اس طرح کی بات کرتا ہے. چار خانوں میں بٹی ہوئی ہے, اسٹرکچر آف فیملی, اسٹرکچر آف ریلیجن, اسٹرکچر آف ورک یا اکانومی اور اسٹرکچر آف لا. چار سوال یہ کہ یہ چار اسٹرکچر بنتے کیسے. یہ چار اسٹرکچر وہ کہتا ہے چار اسٹرکچر آف ریشنلٹی سے ڈیولپ ہوتے ہیں. یعنی کہ جو اقلیت تم استعمال کرتے ہو اپنی فیملی کے اندر, درخائن پارسن کا یہ خیال تھا کہ وہ تم استعمال نہیں کرتے ورک میں یا اکنامکس میں. اگر تم نے وہ ریشنلٹی جو تم فیملی میں استعمال کرتے ہو مارکیٹ میں استعمال کی تو تم سروائیو نہیں کر سکتے, کھا جائیں گے لوگ. جو ریشنلٹی تم اکنامکس میں استعمال کرتے ہو یا مارکیٹ میں استعمال کرتے ہو وہ ریشنلٹی تم ریلیجن میں استعمال نہیں کرتے. جو ریشنلٹی تم ریلیجن میں استعمال کرتے ہو وہ تم لا میں استعمال نہیں کرتے. تو اس طرح چار حصوں میں کمپارٹمنٹلائز ہو جاتی ہے تمہاری زندگی بن جاتی ہے. جیسے فرض کیا کہ اگر فرض کیا کہ تمہیں یہ پتا ہو کہ تمہاری ماں تم سے یہ بات کروانا چاہتی ہے اور اس میں اس کا کچھ اسپیسیفک انٹرسٹ ہے, تم کیا کرو گے؟ ریشنل کیا ہے تمہاری؟ کیا ریشنل ہے؟ تمہاری ماں چاہتی ہے کہ کوئی کام تم اس کے لیے کر دو, مجھے ڈائریکٹلی تم سے نہیں کہہ رہی, تمہیں سمجھ میں آ گیا کہ اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ان کا ماں کا فائدہ. تو تم کیا کرنا چاہیے ریشنلی, تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تمہاری ریشنلٹی کیا بتائی؟ تو ایسی کی تیسی بدھ دے گی, ایسی کی تیسی بھاڑ میں جائے گی, میں تو چلو جاؤں. یہ کرو گے؟ یہ تم نہیں کرو ریشنلی, چونکہ تم اٹھ کے بیٹھ, لہٰذا تم سیکریفائز کر دو گے اپنے اسپیسیفک انٹرسٹ کو. اور یہ تمہارے لیے ریشنل ہے کہ تم گھر میں رک جاؤ, ریشنل ہے. لیکن اگر تم جب بازار میں کھڑے ہو اور دکان پہ ایک چیز خرید رہے ہو, تمہیں یہ دو چیزیں, اور دکاندار یہ چاہتا ہے ریشنلی کہ تم یہ خرید لو یہ نہ خریدو, دونوں تمہیں دکھا رہے ہیں لیکن چاہ وہ یہ رہا ہے کہ یہ خریدو, ریشنلی تم کیا سمجھو گے؟ کیا کرنا چاہیے تمہیں؟ وہ نہیں خریدنا چاہیے وہ انسٹیسائز کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے وہ آبسلیٹ ہو, اس میں اس کا اپنا اکنامک انٹرسٹ ہو, یہ بکے گا نہیں, یہ بکنے والا ہے تمہیں یہ خریدنا چاہیے. جو دکاندار تمہیں بیچنا چاہ رہا ہے وہ تمہیں نہیں خریدنا چاہیے, یہ ریشنل مین کی دلیل جسٹیفیکیشن ہے. کنزیومر ریشنل کنزیومر وہ نہیں کرتا جو وہ دکاندار اس سے کروانا چاہ رہا ہے. اگر تم نے کر لیا تو اس نے تمہیں ایک ایسی چیز بھیج دی جو عام طور پر لوگ نہیں خرید سکتے, کیونکہ تم کمزور ذہن کے تھے, اس نے تمہیں انسٹرومینٹلائز کر کے بھیج دیا. وہاں پر اس کو ریزسٹ کرنا اور یہاں پر اس کے حق میں جانا دونوں ریشنل ہیں, لیکن دونوں اپوزٹ ایکٹیویٹی. اسٹرکچرلسٹ یہ کہتے تھے کہ ان اسٹرکچر کو تم بریک نہیں کر سکتے. بیسویں صدی کی 1940 کے بعد جو تھنکرز پیدا ہونے شروع ہوئے وہ پوسٹ اسٹرکچرلسٹ تھے. وہ یہ کہتے ہیں اسٹرکچرز بریک ہو جاتے ہیں. یہ نہیں سمجھا ہو کہ اسٹرکچر بریک نہیں ہوگا, سوشل اسٹرکچر بریک ہوگا, اسٹرکچر بریک ہو سکتا ہے. تو اسٹرکچر چونکہ بریک ہو سکتے ہیں اس لیے وہ جو جس تھاٹ کی اب میں بات کر رہا ہوں وہ کہتا ہے پوسٹ اسٹرکچرلزم, جیسے ڈیریڈا ہے, جیسے مشیل فوکو ہے, پوسٹ اسٹرکچرلسٹ تھنکر ہے. وہ اسٹرکچر کو نہیں باتے, وہ کہتے ہیں اسٹرکچر بریک ہو جاتے ہیں. تو یہ سمجھنا کہ اسٹرکچر ہمیشہ مستقل طور پر تمہیں ڈکٹیٹ اور ڈیٹرمن کرتے ہیں کہ ٹھیک بات نہیں ہے. ویسٹرن سویلائزیشن اتنے پرابلم میں ہے کہ وہ اس سے بھی مطمئن نہیں ہوتا کہ بھائی ٹھیک ہے یہ ایک اسٹرکچر ہے, اس اسٹرکچر کے ہم بیٹھ گئے ہیں, پھنس گئے ہیں, اب کیا کر سکتے ہیں. نہیں, اس میں بڑے تھنکرز آ کے کہہ رہے ہیں نہیں اسٹرکچر بھی بریک ہو جاتے ہیں. ایک آدمی آتا ہے اسٹرکچر کو بریک کر دیتا ہے, دوسرا آدمی اس اسٹرکچر کے نتیجے میں ایک نیا اسٹرکچر بنا لیتا ہے. تو اسٹرکچر بھی بریک ہو سکتے ہیں, یہ کوئی الٹیمیٹ جواب نہیں ہے. جیسے تم پوز اسٹرکچرلسٹوں کو پڑھو گے, جیسے دریدا کہتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ ساری کی ساری ڈسکورس جو ہو رہی ہے وہ اس بنیاد پہ ہو رہی ہے کہ میری باتوں کو میننگ تم تک کمیونیکیٹ ہو رہے ہیں اور تمہاری باتوں کے میننگ مجھ تک کمیونیکیٹ ہو رہے ہیں. یہ ہمیں کیوں کمیونیکیٹ ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم دونوں شیئر کرتے ہیں اسٹرکچر آف میننگ. وہ کہہ رہا ہے میننگ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. بڑے بڑے تھنکر کو لے کر ان کے پورے لٹریچر کو ڈیکنسٹرکٹ کر دیا, ڈیکنسٹرکشنزم کی بنیاد. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ویسٹرن سویلائزیشن جس پرابلم میں ہے اس کو اگر ہم ایک لفظ میں بولیں نا, وہ یہ کہ وہ خیر کی تلاش ولاش میں نہیں ہے, خیر کی تخلیق میں ہے. ایک تخلیقی عمل ہے, وہ خیر کو تخلیق کرتے ہیں. یہ خیر ہے, پھر یہ خیر ہے, اور یہ خیر ہے, اور جس قسم کا خیر وہ تخلیق کر لیتے ہیں اس کی حصول اور اس کی امپلیکیشن کو وہ نالج کہہ دیتے. جیسے فار انسٹنس کہ کلوننگ ایک ڈائمینشن بن گئی نا جینیٹیکل انجینئرنگ کے اندر. اب یہ بنیادی طور پر ایک کریشن ہے نا ٹروتھ, کہ یہ بھی ایک ٹروتھ ہے جو کریٹ ہو سکتا ہے. اس کے حوالے سے اور اس کی ایکسیسریز کو جاننے اور پہچاننے اور کریٹیسائز کرنے کو آپ نالج آف جینیٹکس کہہ دیتے ہیں. یہ نالج ہوگی. تو جس قسم کا ٹروتھ تم کریٹ کر لو گے اس قسم کی نالج تم, فرض کیا کہ تم کہتے ہو کہ ایکٹنگ ایک نالج ہے, وہ ہے نا ٹروتھ ہے نا. حالانکہ اگر ایک عام آدمی کو دیکھا جائے کہ میں اگر تمہارے سامنے ایک الگ چہرے کے ساتھ ہوں اور میں خالد بھائی کے سامنے ایک الگ چہرے کے ساتھ ہوں اور میں اپنے بچوں کے ساتھ الگ چہرے کے ساتھ ہوں اور میری آل آف فیم میں تضاد ہے اور میں منافقت کی زندگی گزار رہا ہوں, آگے پیچھے سامنے ایک اور پیچھے ایک ہوں, تو مجھے تم منافق کہو گے نا. میرے لیے اپروپریٹ ورڈ ایک منافق کا ہوگا, ایک ہپوکریٹ کا ہوگا. لیکن ایک ایسا ڈومین ہے نالج کا جو اسے ویلیوبل چیز سمجھتا ہے. ایک آدمی ہے ٹی وی پہ کبھی کوئی کردار ادا کرتا ہے, کبھی کسی کی ماں بن جاتا ہے, کبھی کسی کی بیٹی بن جاتی ہے, کبھی اسی کا شوہر بن جاتی ہے, کبھی اس کی بیوی بن جاتی ہے, کبھی کچھ بن جائے, کبھی کچھ بن. اسے تم ہپوکریسی نہیں کہتے. کہتے ایکٹر کو ہپوکریٹ کہتے نہیں, ان کو ایکٹر کہتے. کتنے عظیم لوگ ہیں کہ اپنے آپ کو بھول کے ایک دوسرا کردار ادا, اس کے اوپر تم ان کی عزت کرتے. اسی بنیاد پر جس پہ تم معاشرے میں ایک جیتی جاگتے معاشرے کے اندر تم اسے کنڈیم کرتے ہو, ایک عام آدمی کو ہپوکریٹ کہتے ہو, اسی آدمی کو تم ایکٹر کہتے ہو. تو اسے ایک فارم آف نالج کہتے ہو. کیوں؟ کیونکہ تم نے اسے ایک میننگ فل چیز سمجھا, تم نے اسے ایک ٹرو سمجھا, ایک ڈومین آف لائف سمجھا. اس کے لیے تم نے ایک پورے انسٹیٹیوشن بنا دیے. تم کہہ رہے ہو انڈیا والے ہم سے آگے نکل گئے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس اکیڈمی نہیں ہے. ایکٹنگ کرنے کی اکیڈمی ہو, ایکٹنگ کرنا سیکھو. آپ کی ساری ماڈلز آج کل ناچنا سیکھ رہی ہیں, گانا سیکھ رہی ہیں. کہتے ہمارے یہاں ویژول اسٹڈیز میں بہترین جو ہمارا ذہن ہوتا ہے وہ جا کے ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں بیٹھ جاتا ہے, لوگوں کو الو بنا بنا کے لیے گرافک ڈیزائننگ کے نت نئے طریقے استعمال کر کے لوگوں کو الو بنا بنا کے ان کے بالوں کو مختلف قسم کے شیپ دے دے کے چیزیں بکوا رہا ہے. یہی کر رہا ہے نا, اسے ہم نالج کہہ رہے ہیں. نالج ہے نا, تخلیق کر رہے ہو نا تم, کریٹ. تمہارا ڈرٹو کا وہ بنا رہا ہوں اور تم یہ بنا رہے ہو, یہ کر رہے ہو, نت نئے تخلیق کرتے ہو تم. سمبل آف ڈگنیٹی, سمبل آف انٹیگریٹی, سمبل آف سپیریورٹی کریٹ کر دیتے ہو. لوگ کنوینس ہو جاتے ہیں, وہ کرتے ہیں.
تو سچ کی تخلیق میں جو ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں سچ ایک جو ریلیجن جو ہے وہ سچ کی ڈسکوری کی طرف سے میں بلاتا ہے اور ڈسکوری کے لیے بھی تو میں تنہا نہیں چھوڑتا ریویل کر دیتا ہے اور کہتا ہے دیکھو اس کو تم فالو کر لو اور اس کو چلو اس کے اوپر چلو اس میں کیا پرابلم ہے پرابلم کیا ہے تمہیں مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ کیوں نہیں چلتے تم اس لیے نہیں چلتے کہ تم اپنی پرستش کرنا چاہتے ہو خدا کی پرستش نہیں کرنا چاہتے نہیں ہوگا رہا تم سے شیطان نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ خدا ایگزسٹ نہیں کرتا لوگ کہتے ہیں نا ہمارے یہاں چیز میں آرٹسٹ بیٹھے میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں جنید جمشید بھی اس کی بحث ہونے لگی تو جنید جمشید نے کہا کہ بھائی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ سب کچھ چھوڑ دیا اس لیے چھوڑ دیا کہ میں نے دیکھا کہ اسلام کو پھیلانے کے لیے پروفٹ نے کیا 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 انہوں نے گانا بجانا کیا نہیں کیا صحابہ نے کیا نہیں تابعین نے کیا نہیں کیا مجھے ایک بڑا آدمی دکھائی نہیں دیا جس نے اسلام کو پھیلانے کے لیے کیا وہ کہنا نہیں صوفیہ نے کیا مطلب صوفیہ نے کیا کچھ سارے صوفیہ نے نہیں کیا بڑے صوفیہ نے بھی نہیں کیا تو اس نے کہا بھائی جو ہو سکتا ہے کہ یہ صوفی نے تمبورے پہ انگلی مار دی ہو ایسے ہی زندگی میں کبھی لیکن پوری زندگی اس نے کچھ اور کیا تو جو اس نے پوری زندگی صاف اور شفاف طریقے سے مجھے پتا ہے کہ یہ کیا میں وہ کیوں نہیں کروں میں یہ کیوں کروں میں یہ نہیں کرتا چھوڑ دیا وہ دوسرا کہنے لگا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح تو جو ہے پھر آپ جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں تو جو ہے زندگی کی رنگا رنگی ختم ہو جائے گی میں کب یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کے وجود سے میں کب انکار کر رہا ہوں نہ میں شرک کر رہا ہوں نہ میں خدا کے وجود سے انکار کر رہا ہوں تو بھائی یہ تو کام شیطان نے بھی نہیں کیا شیطان نے کیا یہ کہا تھا کہ میں نہیں مانتا گاڈ کو شیطان نے یہ نہیں کہا شیطان نے کیا یہ کہا تھا کہ میں خدا کی ذات میں کسی کو شریک کر رہا ہوں یہ نہ شرک کیا تھا نہ کفر کیا تھا مگر وہ اس کے باوجود ابلیس ہے اس نے کہا میری جو مرضی آئے گی وہ میں کروں گا یہ ہے ہوتی ہے ابلیسیت صحیح ہے نا تو ابلیسیت بھی ایک چیز ہوتی ہے شیطان ریپرزینٹیٹو ہے ابلیسیت کا کفر نہیں کرتا وہ خدا کو اس نے ایگزسٹنس آف گاڈ کو اس نے ڈینائی نہیں کیا سب کو زیادہ یقین ہے اس کو خدا کی ایگزسٹنس کے اوپر منہ در منہ خدا کے ساتھ اس نے آرگیو آؤٹ کیا اور خدا کے ساتھ وہ شریک بھی نہیں کرتا کسی کو لیکن وہ کہتا ہے میری جو مرضی آئے گی وہ میں کروں گا وہ نہیں کروں گا جو تم مجھ سے کہہ رہے ہیں یہ ابلیسیت ہوتی ہے تو بدماشی کرنے کے لیے کافر اور مشرک ہونا ہی کافی نہیں ہے ابلیس بھی ہو سکتا ہے انسان ان دونوں کے بیچ کی چیز تو ہم سب ابلیس ہو جانے کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں جب ہم فریڈم کو آئیڈیل سمجھتے ہیں نالج کی بہترین ڈیفینیشن کیا نالج کی ایک ڈیفینیشن تو میں نے بتائی ہے نالج از دا ریلیشن بٹوین دی نوور اینڈ دا نون علم جو ہے وہ جاننے والے اور جانے جانے والے کا باہمی تعلق ہے سوال یہ کہ تمہارا آبجیکٹ آف نالج کیا ہے جس سطح کا تمہارا آبجیکٹ آف نالج اسی سطح کی تمہیں سورس آف نالج استعمال کرنا پڑے گا فرض کیا تم کہتے ہو میں یہ جاننا چاہتا ہوں اسے جاننا چاہتا ہوں مجھے اسے کوئی سرکار نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں تو اس کے لیے تمہیں ڈفرنٹ سورسز آف نالج درکار ہوں تم قرآن کھول کے بیٹھے ہو بتائیں بھائی اسے کیا کہتے ہیں ریکارڈر بنانے کا آسان اور بہترین طریقہ کیا ہے پوری قرآن پڑھا میں اس میں تو کچھ نہیں لکھا ہوں تو میں قرآن میری مدد نہیں کر سکتا بھائی تو قرآن کا مسئلہ نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے بھائی یہ انریلیونٹ ہے نا اس کا کیا کرو گے تم ریکارڈ کیوں کر رہے ہو میں کر رہا ہوں نا سب ریکارڈ ہو رہا ہے میرے پاس یہ جو بھاگ پوری کے منہ سے آواز نکل رہے ہیں نا اب تو فزکس بھی کہتی ہے سب محفوظ ہو رہا ہے جب چاہو گے سنا دے گا تمہیں جب چاہو گے سنا دے گا تو ریکارڈ تم یہ کیوں کر رہے ہو ریکارڈ میں نے اتنا زبردست ریکارڈر بنا رکھا ہے نا میں تم سے کہہ رہا ہوں انسان بن جاؤ کیونکہ تم میرے سے وعدہ کر کے آئے ہو اب نہیں مجھے وہ سب ٹھیک ہے لیکن مجھے دنیا میں ترقی کرنی ہے ریکارڈر بنانے کے آسان صحیح تھے وہ کہا ٹھیک ہے تم بنا لو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اگر تم بنانا چاہتے ہو بنا لو لیکن تم اسے علم کہتے ہو اس سے تم مقابلے میں لاتے ہو قرآن کے برابر سمجھتے ہو اور جو آدمی قرآن اور اصول اور دین اور تفسیر جانتا ہے اس کے برابر میں تم لاتے ہو اسے جاہل کہتے ہو صرف اس لیے کہ اسے یہ نہیں بنانا آتا تو پھر تو تم جاہل ہو تو علم کا تعین تو تم خود کرو گے نا آبجیکٹ آف نالج اور آبجیکٹ آف نالج جو بھی تمہارا ہوگا اس کو جاننے کا خدا نے کوئی منع تو نہیں کیا جس چیز کو جاننا چاہتے ہو جانو لیکن جو چیز دونوں دنیاؤں میں تمہارے لیے چل سکتی ہے وہ سپیریئر نالج ہوگی نا ہم لوگ نہیں جانتے اس اور نہ ہمارا معاشرہ ہمیں یا ہمارا تہذیب یا ہمارا جو انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر ہے ہمیں موقع نہیں دے رہا ہمارا بہترین ذہن جو ہے جا کے بیٹھ جاتا ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے اندر جو بہترین سوچنے والا لڑکا ہے جس کی صلاحیت بہت زیادہ ہے
ذہین ہے وہ. ذہانت بھی تو ایک چیز ہوتی ہے. ہر آدمی کا ذہن کیا تمہارے خیال میں امام تیمیہ کے برابر ہوگا؟ ہر آدمی کی ذہانت امام تیمیہ کے برابر ہو سکتی ہے؟ جو جس آدمی کی صلاحیت ہو کہ جا کے گریک اور لیٹن کو ویسے ہی سمجھ کر اس کی کریٹک ڈیولپ کر کر جب وہ بتانا شروع کرتے تھے ریفرنسز تو لوگ اٹھ کے چلے جاتے تھے. ڈائلگ جب کرتے تھے نا تو ریفرنسز جب وہ بتانا شروع کرتے تھے اس کے بعد یہ ریفرنس اس کے بعد یہ ریفرنس اس کے بعد یہ ریفرنس اس کے بعد یہ وہ کہتے ہیں بھائی اس آدمی سے میں بات نہیں کر سکتا چلے جاتا. خلیفہ ان کو بھیجتا تھا کمپیئر کرنے کے لیے ڈائلگ کرنے کے لیے. کبھی کسی مشن کے اوپر جاتے تھے جب وہ آگے اور اس سطح کی ذہانت کے حامل انسان ہر کوئی تو نہیں ہوتا نا. ہر آدمی تو امام تیمیہ نہیں بن سکتا. ہر آدمی کے اندر تو یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ امام غزالی کی طرح 55 سال کی عمر میں جو کچھ انہوں نے لکھا 60 سال کی عمر کا تک آپ اس کو پڑھ نہیں سکتے. جو انہوں نے لکھا ہے اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو لگ رہا ہے 60 سال کم ہے. اس صلاحیت کے حامل لوگ ابھی بھی تو ہوں گے لیکن وہ کہاں جا کیا کر رہے ہیں وہ کیوں نہیں پڑھتے. ہم نے ایک کورس کیا جس کے اندر ہم نے علماء وغیرہ کو بلایا اور اس کے بعد ہم نے ان کے سامنے پیش کیا کہ فلسفے کی کچھ چیزیں کوئی نہیں آیا تیاری نہیں ہے پڑھنے ڈیفینڈ کرنے کو بھی تیار نہیں ہے اپنے آپ. ان کے اوپر حملے سے حملے ہو رہے ہیں لوگ ان کی علمیت کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں لیکن وہ جس قسم کا حملہ ہوتا ہے اسی قسم کا جواب دیا جاتا ہے. ہمارے استاد کہہ رہے ہیں جیسا منہ ویسا تھپڑ. ہر منہ پہ ایک طرح تھپڑ. اپنی اولاد کو میں جس طرح مارتا ہوں میری بیوی حیران ہو جاتی ہے. میں بہت ماروں گا کہہ کے میں اس کو تو میرا بچے میرے سے ڈرتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں یہ اتنی زور سے انہوں نے مارا. اما تو اتنی زور زور سے مارتی ہے ایسے ہی ہمارا مارتا مارتا نہیں ہے ڈرتے ہی نہیں ہے میرے سے. تو لیکن یہ کہ کیا میں کسی اور کو جب ماروں گا تو میں جب بھوسا مار کے اس کا منہ بھی توڑ سکتا. تو ہر منہ کے اوپر ایک ہاتھ نہیں پڑتا. اب ہمارے یہاں کے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ چیزوں کو اکیڈیمیکلی پڑھیں اپنے آپ کو ڈیولپ کریں بجائے کہ ٹی وی پہ جا جا کے بیٹھ جائیں. اپنے آپ کو اس قابل تو کریں کہ وہ آرگیو آؤٹ کر سکیں.
اور کوئی سوال؟ علم اور حقیقت
علی شریعتی صاحب کی جو چار ایلیمنٹ ہے دیکھیں علی شریعتی صاحب کا جو میٹا فزیکل کنسپشن ہے نا بنیادی طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان وہ جس طرح ایک پورا کا پورا نظام وہ دراصل مارکسٹ پیراڈائم کے اندر ہسٹری کو لیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مارکسٹ اس سینس میں نہیں ہے کہ وہ ایتھیسٹ ہیں. ٹھیک ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹرگل رہی ہے ہمیشہ دو طرح کی کلاسز کے بیچ میں. اور اگر آپ علی شریعتی کی کتاب پڑھیں تو مطلب میں تو پڑھ کے حیرانی رہ گیا تھا. وہ اس سے یہ کہتے ہیں کہ حابیل اور قابیل کے اندر جو پہلی لڑائی ہوئی ہے وہ بھی فیوڈل اور ہنٹر گیدررز کے درمیان اور جو فیوڈل تھا وہ زیادہ بدماش تھا اس نے مارا اپنے بھائی. کیوں؟ کیونکہ پراپرٹی اونرشپ کا اس کے پاس چلتا تھا اور اس کا اختلاف انہوں نے پوری کی پوری. اور ان کا جو میٹا فزیکل کنسیپشن ہے وہ جس طرح انسان کی تکلیف ہوتی ہے نا انسان کی چار پانچ ڈومینز ہیں اس طرح وہ ہیومن ہسٹری کو بھی ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو بنیادی طور پر جب آپ ایک انکمپیٹیبل پوزیشن یا انکمپیٹیبل تھاٹس کو ریلیٹ کرتے ہیں تو اس میں خطرہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ پوزیشن آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتی. یعنی کہ ان سے کوئی کہتا تھا کہ کیا ہے تو وہ کہتا تھا آئی ایم لیفٹ آف مارکس اینڈ رائٹ آف کرسچینٹی اینڈ دیٹ از اسلام. لیفٹ آف مارکس اینڈ رائٹ آف کرسچینٹی دیٹ از اسلام. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں اس کے ساتھ ریکنسائل ہوتے ہیں. تو علی شریعت بھی چونکہ ایک ماڈرنسٹ آدمی ہے اور ظاہر ہے کہ ماڈرنزم کی بہت ساری چیزوں کو انہوں نے لیا ہے مارکس کو بھی لیا انہوں نے اور جو ابتدائی اسٹرکچرلسٹ ہیں وہ ان پر بہت زیادہ امپیکٹ ہے مارکس کا کیونکہ مارکس بذاتے خود ایک اسٹرکچرلسٹ ہے. تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اس اسٹرکچرلزم کو اڈاپٹ کیا اس کو فالو کیا لیکن یہ کہ اس کی تو اچھی خاصی یعنی کہ اگر ود ان شیعائٹ کریڈ اگر آپ اس کی کریٹک دیکھیں تو مظاہری نے اس کی اچھی خاصی کریٹک ڈیولپ کی ہے. اس نے ریفرنسز کے ساتھ بتایا کہ علی شریعتی نے فلاں فلاں چیز کے اندر کون کون سی مس انٹرپریٹیشن کی ہے. اور اگر اس سلسلے میں ایک آسان کتاب اگر آپ مظاہری کی دیکھنا ہے, ایک تو اس کی بڑی ہے مارکسزم کے اوپر جو کئی والیومز کے اوپر ہے, اور ایک آسان کتاب ہے اس کی بڑی اہم کتاب ہے, وہ کتاب لکھتے ہوئے اس کو مارا ہے مظاہری. وہ کتاب انکمپلیٹ ہے, کتاب لکھ رہا تھا اسی وقت اندر گھس کے تجا پارٹی والوں نے اس کو اسیسینیٹ کیا. کتاب کا نام ہے, اس کا نام ہے سوسائٹی اینڈ ہسٹری, سوسائٹی. اس میں مارکسزم پر ایک چیپٹر, اس میں علی شریعتی کے اوپر بھی ڈسکشن ہے نا. تو وہ مظاہری نے اس کو ود ان یعنی کہ اپنا اشعری فریم ورک کے اندر کرتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ مارکسزم جو ہے ہاں ہاں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ریکنسائل ہے اپنا اشعری تھاٹ کے ساتھ, لیکن مجھے مظاہری کہتا ہے کانٹرڈکٹ کرتے ہیں.
کیا مطلب ماڈرنزم یہ مطلب کی تاریخ یہ اپنی یہ ہوگی کہ جس اسکول آف تھاٹ کا پیراڈائم ہے, جو مسلم اسکول آف تھاٹ ہے, اگر اس کے پیراڈائم سے آپ ٹرانزلیٹ کرتے ہیں تو آپ ماڈرنسٹ ہو جاتے ہیں.
ضروری نہیں ہے, جیسے فار انسٹنس اگر فرض کیا کہ یہ ممکن ہے کہ آپ ایک اینٹی ماڈرن تھاٹ ڈیولپ, جیسے جنہیں ہم کہتے ہیں یوٹوپین اناکس, ٹھیک ہے, یوٹوپین اناکس وہ لوگ ہوتے ہیں جو ماڈرنزم کو کریٹیسائز تو کرتے ہیں لیکن اس کے الگ رنگ کوئی میکینزم دینے کی کوشش نہیں کرتے.
مطلب
اسلامک پیراڈائم میں بھی ضروری نہیں ہے, جیسے میں بتاتا ہوں اسلامک پیراڈائم کے اندر بہت سارے لوگ یہ ممکن ہے کہ وہ بیک ہوا ماڈرنزم کو کریٹیسائز کریں لیکن وہ اثرڈ بھی نہ کریں اسلام کو. تو یہ یوٹوپین اناکسٹ ہو سکتے ہیں.
مطلب یہ ماڈرنسٹ جو ابھی تک ڈبیٹ ہوئی اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو بھی مسلم ہے اسکول آف تھاٹ ہے, مالکی ہے یا حنبلی ہے یا شافعی ہے یا حنفی ہے یا یہ مطلب اہل تشیع ہے یا بوری اسکول آف تھاٹ ہے یا اہل حدیث ہیں, ان کا جو بھی جو ہے مطلب پیراڈائم آف نالج ہے, مطلب اگر اس پیراڈائم آف نالج کو کوئی ٹرانزینڈ کر دے, مطلب کیا یہ کہ اس کے اندر کوئی تحریف کر دے یا اس کے اندر کوئی ایڈیشن اور سبسٹرکشن کر دے, تو ہی ول بی ڈکلیئرڈ ایز اے ماڈرنسٹ اور ناٹ.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس کی تحریف کرنے کی یا تبدیلی کرنے کی بنیاد کے لیے سورس آف نالج کیا, وہ صرف عقل کو سمجھتا ہے, اور کیا وہ یہ کہتا ہے کہ عقل جو ہے پیمانہ ہے خیر و شر ہے تو ہم اسے ماڈرنسٹ کہہ سکتے ہیں.
نہیں, اگر وہ اس کی ری انٹرپریٹیشن کر دیتا ہے, مثال کے طور پر جاوید نام بھی خیال ہے, مطلب ٹھیک ہے نا, وہ جو ہے قرآن و سنت کا انکار نہیں کرتے, یا سر سید ہے, سر سید جو ہے قرآن کا انکار نہیں کرتے, لیکن کوئی کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ کلام اللہ نہیں ہے, یہ کلام رسول اللہ ہے, تو کیا مطلب یہ کہ وہ تو اسے بنیادی منظم کر دی, مطلب یا ہے کہ جاوید حامدی صاحب ہیں وہ ایک کہتے ہیں کہ میں سنت کو مانتا ہوں, سنت بڑی یہ ہے وہ ہے فلانا, یا کس سنت کو مانتے ہو تم یہ, مطلب تو وہ جو ہے مطلب اسلامی تاریخ سے سنت کی ابھی تک 14 کنسپشن پیش کر چکے ہیں, مطلب جو آخری ان کا ہے وہ کہتے ہیں اب یہ میرا جو ورژن ہے اس وقت جو ہے میرا یہ 14 ورژن جو ہے یہ ہے, مطلب تو ان کو ہم جو ہے مطلب راسخ العقیدہ میں رکھیں گے یا ماڈرنسٹ پیراڈائم میں لے جائیں گے.
اب غیر اسلام کے حوالے سے میں کیا کہہ سکتا ہوں, لیکن یہ کہ میں تو کم از کم یہی سمجھتا ہوں کہ ریشنالٹی کو اگر کوئی آدمی بنیاد الٹیمیٹ سورس ریشنالٹی کو مانتا ہے تو اس کے لیے بہت آسان ہے کہ اسٹیبلش جو پرنسپل ہیں ان کو وائلیٹ کرنا آسان نہیں لگتا اس کے لیے. اور یہ بھی پرابلم یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ریشنالٹی بذات خود میننگ نہیں دیتی, اور اگر آپ یہ بتاتے ہیں کہ ان دو پوزیشنز کے اندر یہ میں تبدیلی کر رہا ہوں اور اس کی بنیاد کے بنیاد جو ہے کسی سورس کے اندر ہے, تو ظاہر ہے کہ پھر آپ اس کو تو ایکسپٹ کریں, لیکن اگر اس کا سورس صرف ریشنالٹی ہے اور ریشنالٹی کی یونیورسلٹی ہے, تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ماڈرنسٹ پیراڈائم کے اندر چلا جائے, لیکن یہ کہنا ذات خود ایک مشکل کام ہے کہ میں کیونکہ ظاہر ہے کہ اسلام کے حوالے سے مجھے
صحیح آپ کہاں رکھیں گے,
سر صحیح ہے تو بالکل میں ڈیفینیٹلی کہہ سکتا ہوں کہ وہ نیچرلسٹ ہے, بالکل کانفیڈینس کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں, کیونکہ سر سید کو تو میں نے خود پڑھا ہے,
تو اس کے لیے تو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بالکل نیچرلسٹ ہے. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ نیچرلزم کو جانتے بھی نہیں. نیچرلزم کی جو اندر کی کریٹکس تھیں جو اس زمانے میں اسٹیبلش ہو چکی تھی ان کا بھی انہیں پتہ نہیں تھا, وہ انہوں نے اطلاق کر دیا اس کے اوپر. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کو بنیاد پر انٹرپریٹ کر دیا پوری قرآن میں. وہ تو سامنے دیکھنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ نیچرلسٹک پوزیشن ہے بالکل. اب یہ کہ چونکہ لوگ وہاں پر اس زمانے میں نیچرلزم کا زور تھا تو ضروری ہے کہ آپ نیچرلزم کے برانڈ اگر بک رہا ہے تو آپ زبردستی اسٹریٹ جیکٹ پہناتے ہیں نیچرلزم کی کسی چیز کو جو کہ نہیں ہے, جو کہ نہیں ہے, جو ریجیکٹ کرتی ہے.
اچھا اگر کوئی آدمی یہ مطلب اجماع کا انکار کر رہے تو وہ بھی نہیں ہوگا ماڈرنسٹ آپ کے
ماڈرنسٹ ہوگا؟ بالکل ماڈرنسٹ ہوگا. جو اجماع کا انکار عام طور پر اجماع کا انکار ماڈرنسٹ نہیں کرتے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے. اور میں موسٹ پرابیبلی کینٹین یا ہیگیلین پہن رہے ہیں. ایک اجماع کے انکار کرنے کی ایک دلیل یہ نکلتی ہے کہ وہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا اس دور کی عقلی فہم و فراست کی بنیاد پہ کیا. چونکہ ہیومن ہسٹری اب آگے بڑھ چکی ہے اور انسانی عقل کا معیار جو ہے وہ بلند ہو چکا ہے, لہٰذا میرے لیے ضروری نہیں کہ میں اس اجماع سے متفق ہو جاؤں. ایک تو یہ پوزیشن ہوگی, ظاہر ہے کہ وہ ماڈرنسٹ پوزیشن ہے. اور دوسری پوزیشن یہ ہے کہ میرے پاس ریشنالٹی کینڈین ٹریڈیشن کے اندر میرے پاس عقل کی ایک ایسی فیکلٹی موجود ہے کہ میں ٹرانسینڈ کر سکتا ہوں ہسٹری کو, تو ظاہر ہے کہ میرے لیے ضروری نہیں کہ میں اس اجماع کے ساتھ کنسسٹنٹ ہوں. تو دونوں صورتوں میں اجماع کا انکار کرنے کے امکانات ماڈرنسٹ کے اندر دیکھتے ہیں بہت آسانی سے وہ کرتا ہے. I didn't understand what actually your question is. Inflated. Yes, yes. The first thing is keep that thing in your mind that this glass is there. If you deny its existence, it will hit you back. So go, maine manta nahi is baith jao se kaat de gayi kyunki ye hai, it's there. Capital is nothing, it does not exist. Capital is nothing. کچھ ہے تھوڑی وہ جو ختم ہو رہا ہے, بڑھ رہا ہے, کم ہو رہا ہے, زیادہ ہو رہا ہے, وہ کچھ ہے ہی نہیں. اٹس ڈیجٹس ان یور کمپیوٹر, نتھنگ. ابھی اگر ایک الیکٹرو میگنیٹک ریولیوشن آ جائے, کوئی اسٹارم آ جائے اور ختم ہو جائے یہ انٹرنیشنل سیٹلائٹ سسٹم پورا ختم ہو جائے گا, ہے کیا وہ کچھ ہے ہی کیا جو ختم ہو جائے گا. یہ گلاس باقی رہے گا, ٹوٹنے کے ساتھ بھی کانچ چبے گی. کیپٹل از نتھنگ. کیپٹلزم جو کھڑا ہوا ہے وہ تو ایک خوفناک انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر کے اوپر کھڑا ہوا ہے, لیکن اس انسٹیٹیوشن کے پیچھے کچھ ہے نہیں, کچھ ہے نہیں. وہ انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر ہے جو کنوینس کرتا ہے تمہیں. اگر آپ لوگوں کو تیار کر لیں, لوگ اس پہ تیار ہو جائیں کہ وہ ریجیکٹ کر دیں فریڈم کو ایز این الٹیمیٹ سورس آف آئیڈیل سے, ختم ہو جائے گا. اگر ایک آدمی آ کے آپ سے کہتا ہے یہ لے لو کریڈٹ کارڈ لے لو یہ لے لو وہ, آپ بولے نہیں بھائی مجھے نہیں چاہیے, نہیں کرنا مجھے نہیں چاہیے, جاؤ جا کے سو جاؤ. وہ لے لو اس میں یہ ملے گا فری ٹی وی ہے, وہ نہیں مجھے نہیں چاہیے, کیا کرے گا. یہ جو مائکرو کریڈٹ سسٹم کے نیٹ میں ہم سب آئے ہیں وہ اس طرح آئے نا کہ پہلے ہم کنوینس ہو گئے کہ یہ ہمارا حق ہے کہ زندگی میں زیادہ سے زیادہ آسائشیں ہم سب حاصل کریں, یہ ہمارا حق ہے. اور ہماری 50 سال کی زندگی ہم کیوں تکلیف میں گزاریں؟ تو اس کے نتیجے میں ہم سب اپنی انفرادی جنت کے حصول میں اجتماعی جہنم کی تشکیل میں مصروف ہیں. وی آر آل پارٹیسپیٹنگ ان دی پروسیس آف کلیکٹو ہیلتھ ان دی پرسوٹ آف آر انڈیویجل ہیلتھ. کلیکٹو ہیلتھ ہم نے کریٹ کر لی ہے, اس کے لیے آپ کو ریزسٹ کرنا ایونچولی اگر آپ ریزسٹ کریں. دیکھیں پہلی بات یہ ہوتی ہے, جیسے ابھی میں وہ عبید اللہ سندھی کو پڑھ رہا ہوں آپ کو, تو وہ کہتے ہیں چار سطحوں تین سطحوں کے اوپر. انہوں نے کہا شاہ ولی اللہ نے پہلے یہ کیا کہ کچھ بڑے لوگوں کو لے کر سمجھدار لوگوں کو سمجھایا. اس کے بعد شاہ عبد العزیز نے ایسے لوگ تیار کر دیے جو عام آدمی سے گفتگو کرتے. شاہ ولی اللہ عام آدمی سے گفتگو نہیں کرتے تھے, بھگا دیتے ان کو ہر ایک بات تھوڑی سمجھا دی. اور اس کے بعد تیسرا جو سید احمد شہید بابا, انہوں نے عام آدمی کو موٹیویٹ کیا کر دو کر گزرو. رانگ کال تھی, نئی لوگ تیار ہوئے, لیکن یہ پاسبلٹی موجود ہے. آپ پہلے ذہین معاشرے کے ذہین لوگوں کو تیار کریں جو اپنی ذہانت استعمال کریں فار دی پروٹیکشن آف ریلیجن, فار دی پروٹیکشن آف اسلام. تیار ہو جائے. اگر آپ کسی چیز کی پروٹیکشن کے لیے تیار ہوتے ہیں تو آپ کو اس کی کمزوریاں دکھائی دیتی ہیں. جب تک کہ اس کی پروٹیکشن کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوتے اس وقت تک آپ کو اس کی کمزوری دکھائی نہیں دیتی. تو آپ کو اپنی تھاٹ میں, اپنی پولیٹیکل تھیوری میں, اپنی سوسائٹی میں, اپنے علماء میں کمزوریاں ہی کمزوریاں دکھائی دیتی. آپ کا کام یہ ہے کہ اس کو فل کرنا شروع کریں. جتنے فل ہو جائیں ہو جائیں, اس کے بعد آپ انتقال کر دیں اور آپ بھول جائیں کہ کوئی بات نہیں دوسرا آ جائے گا. تو جب آپ یہ طے کر لیتے ہیں کہ مجھے اس چیز کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو پھر آپ کو اپنے اندر کی کمزوریاں دکھائی دیں گی. پہلے کبھی نہیں دکھائیں, ہمیشہ آپ کو اسٹرینتھ دکھائی دے گی. جیسے جو لبرلز ہیں نا, ان کو ریلیجیس جو فورسز ہوتی ہیں بڑی طاقتور دکھائی دیتی ہیں. کہتے ہیں کیا کریں یار, شراب نہیں پینے دیتے, مارتے ہیں, یہ ہمیں عیاشی نہیں کرنے دیتے, مجرے نہیں کرنے دیتے, لعنت ہو ان کے اوپر, زندگی عذاب کر دی ہے, بڑے طاقتور ہیں, ڈنڈے لے کے آ جاتے ہیں, چھپ کے کرو بھائی چھپ کے کرو, باہر چلو یہاں سے نکلو. لیکن جو لوگ ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں بڑے ویک ولنرابل, دے آر ولنرابل. آپ پہلی اسٹیج پہ کریں کہ آپ اس میں شامل ہو کے اس کو پروٹیکٹ کریں, اور پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ اپنا کوئی نیا قبیلہ بنا کے نہیں کھڑے دیں, نئی پارٹی بنا کے نہیں کھڑے دیں, بلکہ سب لوگوں کے کاموں میں تدبیر کرنے کی کوشش کریں اور کہیں سب ہمارے لوگ ہیں, سب ہمارے لوگ ہیں, سب اچھے ہیں, سب کے اندر اچھائیاں ہیں, سب کے اندر کمزوریاں ہیں, سب سے زیادہ کمزوریاں میرے ہی اندر ہوں گی. جو آپ کر سکتے ہیں وہ کر دیں, اس کے بعد چھوڑ دیں خدا پہ. کچھ خدا پہ بھی چھوڑ دینا چاہیے. نہیں یو شوڈ میں یہی تمہیں بتا رہا ہوں نا کہ میجورٹی تو بےچارے لوگ جو ہوتے ہیں نا اتنے وہ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ابھی کیا ہوا, گھر کے سامنے یونیورسٹی کے سامنے لڑکے بڑی تیزی سے گاڑی میں, چار لڑکے اسکریچ مارا گاڑی کو, گاڑی ہوگی ایک منٹ کے اندر لوگ جمع ہو گئے اور سب چاہ رہے ہیں کہ ان کے لیے کچھ اچھا کرے کچھ اچھا کرے. اتنی زور سے انہوں نے دھکا دیا سیدھا کرنے کے لیے تو وہ گاڑی نہیں ہوگی پوری, اور چار سائڈ کے شیشے ٹوٹ گئے. انہوں نے بےچارے ہمدردی کر رہے سب مل کے اچھا ہی کر رہے تھے, اتنا زیادہ زور مارا کہ پوری شیشے وہ اندر سے گالیاں بک رہے چیز میں وہ وہیں کھڑکی ٹوٹے ہوئے شیشوں سے نکلے, شیشے بھی ان کو لگ گئے, سب کو گالیاں بک رہے کہ تم ہم کیا کرو ہم نکل جاتے کسی تک. میجورٹی جو بےچاری اچھا بھی کام کرنے جاتی ہے کیونکہ وہ ماب ہوتا ہے. مزیلس کہتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کسی چیز سے ناراض ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سوال یہ ہے کہ اس ناراضی کو کوئی چینل کرنے والا ذہین موجود ہے کہ نہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کسی چیز سے پریشان ہیں, اس سے کچھ نہیں فرق پڑتا. سوال یہ ہے کہ کچھ ذہین لوگ موجود ہیں ان کی اس قوت کو استعمال کرنے کے لیے, اور وہ کیوں استعمال کریں. سوال یہ کیوں اپنے فائدے استعمال کریں. لوگ ہمارے لوگوں کو بہترین ذہنوں کو لوگ استعمال کرتے رہے, استعمال کر کے نکل جاتے ہیں, ان کو چھوڑ کے نکل جاتے ہیں. تو پرابلم یہ ہے کہ کوئی پارٹی بنانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو پہلی سطح پہ اس قابل کو بنائیں کہ آپ کچھ کر سکیں. ہم اگر آپ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر کمزور دلیل کے ساتھ تم حق کا دفاع کرنے نکلو تو تم حق کو نقصان پہنچاؤ گے, دے دے کے خاموش ہو جاؤ. پتہ نہیں ہے نا, الٹے سیدھے ریڈیکولس ایبسرڈ قسم کے ڈیفینس دینے کی ضرورت نہیں ہے, خاموشی اختیار کرو. اگر تم نے کوئی واقعی ارادہ کر لیا تو پھر تم تیار ہوئی اختیار تیاری کرو. جو بڑی چھلانگ لگانے کے لیے پیچھے جانا پڑتا ہے, وہیں سے چھلانگ مارو گر جاؤ گے گڑے میں, تو پیچھے جانا پڑے گا. پیچھے جاؤ گے لوگ کہیں گے جو دنیا آگے جا رہی ہے پیچھے جا رہا ہے. لیکن
ٹائم لگتا ہے, آپ کنسالیڈیٹ ہوتے ہیں, آپ اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں, آپ اپنے آپ کو پکاتے ہیں, تھاٹ کو پکاتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ نکلتے ہیں. معاشرے میں بڑی ٹیمپٹیشن ہے. ہمارے وہ اے ٹی وی کے صاحب سے ان کا فون آیا, بہت کنڈیم کرنے لگے, دیکھیں یہ ہے وہ ہے, تھاٹ آ رہی ہے, اس کو آپ کاؤنٹر کریں. سر بھائی آپ خود کاؤنٹر کریں نا, آپ کریں. بولے نہیں وہ میں یہ اس پہ کر رہا ہوں پروگرام. میں نے کہا کیوں کر رہے ہیں پروگرام آپ مت کریں پروگرام, کیوں آپ کنفیوژن پھیلا رہے ہیں. پھر میری ایک اسٹوڈنٹ تیار ہو گئی ان کے پروگرام میں, تو کہنے لگے اس سے مجھے رائٹ کا ویو نہیں ملے گا. میں نے کہا بھائی آپ ایک کھیل کر رہے ہو, کھیل ہو رہا ہے, اس میں آپ رائٹ کا ویو دے رہے ہو, لیفٹ کا ویو دے رہے ہو, کیوں دے رہے ہو آپ, کیوں کل پھیلا ہو. آپ نے تحقیق کی جو وہ خیال پھیلانے آ رہی ہے, اس کی تحقیق کر لی آپ نے, آپ میں ہے صلاحیت. وہ کیا بولے گی, میری اسٹوڈنٹ ہے میں جانتا ہوں نا, اس کو میرے ساتھ کام کر رہی ہے, اس کو نہیں پتا نا اسلام کا. آپ نے تحقیق کر لی جو وہ بولنے والی ہے, نہیں کی تو آپ کس پھیلا دو, آپ کذاب ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل واضح ہے, بغیر تحقیق کے بات آگے پہنچا رہے ہو, کذاب ہو تم, سب کس پھیلا رہے ہو. وہ ناراض ہو کے بند کر دیا, آپ کبھی فون نہیں کریں گے. تو ایشو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ ایک چیز کو پکا لیں, اس کے ساتھ شیئر کریں, اور اس کے بعد پھر اس کو آپ کنوینس کریں لوگوں کو, اور لوگوں کو اس بات پہ کنوینس کریں کہ دیکھو بھائی میں نے بتایا ہے, اب تم جاؤ جا کے اس کو پڑھو, اس کو جانچو, اس کو پرکھو, اس کے بعد تم بینیفٹ ہو لوگوں سے, پوچھو لوگوں سے, نکل جاؤ سچائی کی تلاش کرنے, اس کے بعد پھر تم سوسائٹی کے لیے کچھ کرو. سب سے پہلے تو تم اپنے لیے کچھ کرنا پڑے گا. تو انڈیویجول بھی نہیں, سوسائٹی کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے. سوسائٹی سے جو الگ ہوتا ہے شیطان اس کو مار لیتا ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہی ہوا ہے, جو بھی معاشرے کے لیے کچھ کرنے کو ہوتا ہے اس نے سب سے پہلے معاشرے میں سب کو گالیاں بکی. بھائی ایسا نہیں ہوتا معاشرے, بہت سارے لوگ اچھا کام کر رہے ہیں. سوال یہ ہے جو اچھا کام کر رہے ہیں اسے جمع کرو, اور جو اچھا کام نہیں کر رہے اس کے لیے کوشش کرو ان کو اپنا بنا کر. یہ تھوڑی کہ ان کو آپ پوری کی پوری, ہماری سولاشن میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ بہت سارے اچھے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اچھے کام کی ابتدا کہاں سے شروع کی, کہ پہلے جن لوگوں نے کام کیا تھا ان سب نے کہا یہ سب بکواس کر رہے ہیں, میں آ گیا ہوں پہلا آدمی, مجھے ہی سمجھ میں آ گیا ہے, اصل میں مجھے سمجھ میں آیا اسلام کیا ہے. تو اس کے نتیجے میں جو ٹریڈیشن چل رہا ہے, جو 300 سال سے 400 سال سے ٹریڈیشن چل رہا ہے, لوگ یکسر اسے نظر انداز کر دیں گے. تو بھائی آپ کو اس کی تخہیر کرنی چاہیے, آپ کے پاس ایک فلاسفی آف ہسٹری چاہیے جو اس کو کوہرنس اس میں تلاش کرے, اس کو ڈرا کرے, اس میں کمپیٹیبلٹی تلاش کرے, جو جو چیزیں اچھی ہیں اس کے اندر تھریشنگ کرے, چیزلنگ کرے. اس کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے, اور آپ بنیاد فراہم کریں اپنے پیچھے آنے والے لوگوں. پھر کیا ہوتا ہے, ایک بڑا آدمی پیدا ہوتا ہے, لوگ اس کی پرستش کرنی شروع کر دیتے ہیں, اس پہ کریٹیسائز ہی نہیں کرتے. اس سے جو غلطی ہو گئی ہیں اس سے بھی تو غلطیاں ہو گئی ہوں گی, اس کو غلطیوں کو دور کریں, اس طرح تھاٹ آگے بڑھتی. مذہبی لوگ یا ماڈرنسٹ
ہمارے مزاج میں ریویٹ ہے, تو کبھی اگر تم کو الائن کر جاتے ہیں اپنے کے گڑ کو ریلیجیس جس کو اس کے گڑ کے ساتھ الائن ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں وہاں اس کو ویلکم کرتے ہیں شادی ہو جاتا ہوں.
صحیح. اس میں کیا, اس میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم دیکھو یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ اس الائنس کے نتیجے میں کیا وہ اپنے گڈ سے پیچھے ہٹنے پہ تیار ہوتے ہیں یا نہیں؟ بالکل نہیں تیار ہوتے. وہ اپنے گڈ سے پیچھے ہٹنے پہ تیار نہیں ہوتے. آپ اپنے گڈ سے پیچھے ہٹنے پہ تیار ہوتے ہیں. پرابلم یہ ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کو انفیریئر سمجھتے. پرابلم یہ ہے, اگر ہم نے مارکسزم کی پٹائی کی اور مل کر لڑے امریکہ کے ساتھ تو ٹھیک کیا, بالکل صحیح کیا. یہ تھوڑی امریکن نے بیوقوف بنا لیا, صحیح کیا. بتایا نا قرآن کے وہ واش رومز بناتے تھے, بائبل کے اور قرآن کے واش رومز. تو ایسے لوگوں سے لڑا تو کیا برا کیا؟ صحیح کیا لڑا, بالکل صحیح کیا پاکستانی اسٹیٹ نے. میں تو یہی سمجھتا ہوں. ہو سکتا ہے نہیں, یوز نہیں, بالکل کنوینس تھے. پاکستانی آرمی ہو یا پاکستانی عوام ہو, کنوینس تھی وہ اس بات پہ کہ وہ یہ کرنا چاہتے ہیں. اگر فرض کیا کہ اگر آپ نے مارکسزم کو شکست دینے کی کوشش کی تو آپ نے ہمارا تھا تو اس سے کیا واٹس رانگ ہے؟ دیکھو میری بات سنو, ایک ایشو یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ مسلمان کسی غیر مسلموں کے ساتھ مل کے لڑے. کروسیڈ کے اندر آپ کے ساتھ یہودی مل کے لڑتے رہے 300 سال. آٹومن امپائر کے ساتھ یہودی مل کے لڑتے رہے. ایون جب سعد بن ابی وقاص نے ایران پہ حملہ کیا تو کرسچنز مل کر لڑے آپ کے ساتھ. رومن کرسچن, رومن کیتھولک, آرتھوڈاکس ریلیجن, جینٹائل کرسچنز تھے. جینٹائل کرسچنز وہ جو حضرت عیسیٰ کے زمانے سے کرسچنز تھے اور اب تک کرسچنز, وہ مل کے لڑے ہیں آپ کے ساتھ. اسپین میں کرسچنز آپ کے ساتھ مل کے لڑے ہیں. اسپین تو پہلی بات یہ کہ جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ کی اسٹریٹجی الگ ہوتی ہے. مارکسزم کے ساتھ آپ جنگ میں لڑ رہے تھے, جنگ کی جنگ کے اندر آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے دشمن کم سے کم ہو اور آپ کے حلیف زیادہ سے زیادہ ہوں. وار کے دو ڈومین. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ لبرلزم جو ہے وہ آپ نے ایکسپٹ, لبرلزم کو ایکسپٹ نہیں کیا آپ نے, آپ نے مارکسزم کو ریجیکٹ کیا. وی آر ناٹ ایکسپٹنگ لبرلزم آن ایڈیولوجیکل پلین, وی آر ایکسپٹنگ, وی آر ریجیکٹنگ مارکسزم. اب ایشو کیا ہے, مارکسزم شکست کھا گیا تو آپ کہیں گے نہیں اسلام دراصل لبرلزم ہی ہے, تو پوائنٹ آف ڈیپارچر شروع ہو جائے گا. اگر ریگن ہم سے کہے گا نہیں لبرلزم ہی ہے اسلام, تو یہ تو ٹھیک بات نہیں. تو اس پہ دیجیے. تو اگر آپ کہیں کہ امریکہ نے ہمیں بیوقوف, امریکہ نے بالکل بیوقوف, لوگ بیوقوف نہیں تھے. افغانی اگر امریکن ان کی مدد نہیں بھی کرتے تب بھی وہ یہی کرتے جو انہوں نے کیا,
تو
اس سے پہلے سے. اور اس وقت یعنی کہ جب انگریزوں سے وہ لڑے تب بھی ان کو کیا, کون سی سپورٹ آئی؟ کوئی سپورٹ نہیں آئی تھی. وہ لڑتے ہی ہیں. وہ
تو ہم نے کوئی ایسا نہیں کہ ہم ایک ایگل کو, اگر ہم گرافیکلی کہیں تو ایک ایگل کو ہم نے ڈیٹرمیٹ کیا اور دوسرے ایگل کو انکریز
کیا. نہیں ایسا نہیں ہے, دوسرے ایگل کو بھی ماریں گے. اب تو ایک لڑنے کے لیے
جان بوجھ کر ایک کو اسٹرینتھن کر دیا.
نہیں اسٹرینتھن نہیں ہوا,
پہلے تو بائی پولر تھی اب یونی پولر.
ایسا نہیں ہے, اسٹرینتھن نہیں ہے, پہلے آپ سینڈوچ تھے, اب دوسرا پول پہ آپ ہیں.
ارے دو شیروں کے بیچ میں ہم جو ہے نا تھوڑی دیر ریلیکس تو کر سکتے تھے.
نہیں نہیں ایسا نہیں ہے, آپ سینڈوچ تھے. نہیں نہیں ایسا, یہ تو تمہارا خیال ہے نا. ایشو یہ ہے کہ آپ کی بھی لڑائی تھی. اگر سوشلزم ڈیولپ ہوتا, جو سوشلزم رشین سوشلزم تھا وہ وائلنٹ تھا, وائلنٹ سوشلزم تھا وہ.
ارے تو سر وہ مطلب اگر کیا کہتے ہیں آپ سے, اگر نیوکلیئر وار ہو جاتی تو آپس میں ایک دوسرے کو کاٹ مار دیتے.
کون لوگ
ریلیکس ہو جاتے نا,
وہ نیوکلیئر وار اگر رشیا پہ گرے گا تو ہم لوگ بچ جائیں گے. وہ کبھی نہیں ماریں گے ایک دوسرے کو. آپ مار سکتے ہو پھر بھی, وہ نہیں ماریں گے کبھی, کبھی نہیں ماریں گے. جو زندگی سے محبت کرتے ہیں وہ نہیں ماریں گے. نیوکلیئر بم ایک دوسرے سے کبھی نہیں ماریں گے. دور پڑی ہے باؤ کے, وہ نان وائٹس تھے, دیور نان وائٹس, دیور یلو, اس لیے مار دیا. گرم پانی ہوتا ہے رشیا نہ آئے اس لیے مار دیا تاکہ رشیا کے حصے میں نہ آئے. اگر رشیا وہاں آ جاتا بیٹھ جاتا, کیونکہ رشین زیادہ قریب تھے جاپان سے امریکنز کے مقابلے میں, تو رشیا وہاں بیٹھ جاتا تو پورے مڈل ایسٹ تک پہنچ جاتا, امریکنز نے مار دیا ان کو. فیٹ بوائز دو بام گرا دیے تھے, فیٹ بوائے ون فیٹ بوائے ٹو. پہلی بات تو یہ کہ میں اسے, یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے, بالکل غلط ہو سکتا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سوشلزم سے مقابلہ کیا مسلمانوں نے کسی بھی سطح کے اوپر, عسکری سطح پر ہو یا علمی سطح پر, بالکل ٹھیک کیا. ہمارے وہ بڑے لوگوں نے جو کیا ہے, چاہے وہ ایران کے اندر انہوں نے کیا ہو تودا پارٹی کو کرش کر کے, یا پھر انہوں نے افغانستان کے اندر کیا ہو, دونوں جگہ پہ انہوں نے بالکل ٹھیک کیا. اپسٹیمولوجیکلی وہ کنوینس تھے, کم از کم ایران کی اور افغانستان کے حوالے سے میں کہتا
ہوں.
کون لوگ دیکھو, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بڑے ڈسیشنز لیے جاتے ہیں, سوال یہ ہے کہ ایک آئیڈیا کو ریزسٹ کرنا آپ کے معاشرے میں آسان ہے یا ایک آئیڈیا کو پروموٹ کرنا آپ کے معاشرے میں آسان ہے؟ کیا مارکسزم کے سوشلزم کے مقابلے پہ غریب لوگوں کو کھڑا کرنا آسان ہے یا غریب لوگوں کو کنوینس کرنا آسان ہے؟ ظاہر ہے کہ آسان ہے نا کنوینس کرنا, پھر کیوں نہیں کنوینس کر سکے؟ اس لیے نہیں کہ تھاٹ کے اندر گلیئرنگ پرابلم ہے. مارکس کہتا تھا گاڈ از این انتھنکبل ایول, وہ کہتا تھا میں خدا کو صرف آسمانوں سے نکال کے نہیں پھینکوں گا, دنیا سے نکال کے پھینک دوں گا خدا کو. تو مطلب ایسی آئیڈیالوجی کے بارے میں اگر آپ کے ماسز کو پتہ چل جائے, چاہے بعد میں, جیسے میں یہ نہیں کہہ رہا, بیسویں صدی میں بہت سارے تھنکر ہیں, جیسے میں ایگزامپل دیتا ہوں فیسر, فیسر مارکسسٹ ہے, وہ کہتا ہے ریلیجن الائز ہے ہمارا اگینسٹ کمیونزم. فیسر, یہ جتنی لیٹن امریکن تھاٹ ہے, وہ کہتا ہے مارکسسٹوں نے بڑی غلطی کی کہ مذہبی لوگوں کو کے اوپر حملہ کیا, مذہبی لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا چاہیے تھا, جوائن ہینڈ ان ہینڈ وہ کیپٹلزم کو نقصان پہنچاتے. فیسر یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو ساتھ ملانا چاہیے تھا, مسلمانوں کو ساتھ ملاتے اور ان کی تذلیل اور توہین نہیں کرتے ریلیجن کی, اگر نہیں کرتے تو مارکسزم زیادہ طاقتور ہوتا, لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا. لیکن سوال یہ کہ انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا, اس لیے نہیں کیا کہ کہاں سے لاتے, جب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب پوری فلاسفی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیلف ڈٹرمنڈ ہے میٹر, میٹر ہی ہے خدا, تو کہاں سے چلتا وہ ان کے ساتھ, نہیں چلتا نا. ایک بات جب وہ پریویل کر جاتے, جیسے لبرل پریویل ہونے کے بعد آپ کو سپلائی کر رہے ہیں, مارکسز تو اتنے خوفناک طریقے سے آپ کے ساتھ پہ جاتے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے, تصور بھی نہیں کر سکتے. یہاں کے پاکستان کے مسلمان کے جو سوشلسٹ اگر پاور میں آتے تو کیا کرتے یار, لبرل کچھ نہیں کر رہے اس کے مقابلے. اس لیے میں پرسنلی لبرلزم کو پڑھنے کے بعد پورے کانفیڈینس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ امپیریلزم جو لبرلزم آپ کے اوپر لایا ہے, اس سے کئی گنا زیادہ خوفناک امپیریلزم ہوتا اگر سوشلسٹ پاور میں آتے, جو میرا یہ خیال ہے, وہ غلط بھی ہو سکتا ہے.
لیکن اس کو آپ یہ مطلب کس نظر سے دیکھیں, اس طرح مطلب امریکہ میں اور یورپ کے اندر, خاص طور پر امریکہ میں ہارڈ لائنر جو ہے مطلب, اور یہ بش ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ ہارڈ لائنر کو شو کر دیے, خرید سکیئر, کنڈلیزا رائس, یہ سب جو ہے کرناڈ ایمس وغیرہ, تو یہ تو ہارڈ لائنر ہے, تو ان میں اور جو ہے مطلب جو روس کے جو مطلب وہ تھے, تو ان میں کیا ڈفرنس ہے؟ وہ سیم اسٹریٹجی ہے دونوں کی, جو سافٹ لائنر ہیں ان کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سافٹ
لائنر لبرلز
ہیں, وہ ایک
سمپتھیٹک ایٹیٹیوڈ
رکھتے ہیں.
سمپتھی وہ بھی نہیں رکھتے, میں آپ بتاؤں, جیسے یہ بھی خیال تھی, مطلب یہ کہ وہ جو اٹیک کرنا چاہتے ہیں باڈی پہ اٹیک نہیں کرتے, فزیکل چینج دے وانٹ ٹو چینج, فزیکل چینج فرام مینٹل چینج, دے وانٹ ٹو ریپلیس فزیکل چینج فرام مینٹل چینج. یہ جو ہارڈ لائنر کہتے ہیں مارڈر, وہ کہتے ہیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے, باڈی از اے پراپرٹی,
جتنے لوگوں کو مارو گے اتنا زیادہ پراپرٹی کو ڈیمیج کرو گے. کیوں مارنے کی ضرورت ہے؟ چیپ لیبر ہے بھائی, مت مارو, کام میں آئیں گے. جسم کو کیوں ختم کر رہے ہو؟ لیکن اس طرح وہ بولتے نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں نہیں, ہیومن رائٹس, ہیومن رائٹس آر دی آبورڈ آف دی ڈیوٹی ٹو اکیوملیٹ کیپیٹل. کیوں تمہاری باڈی کو پروٹیکٹ کر رہا ہے بھائی؟ تمہاری باڈی کے ذریعے تو کیپیٹل اکیوملیٹ ہوگا. باڈی از اے کنجینیئل فارم آف کیپیٹل. مار ڈالو گے تو کیسے ہوگا اکیوملیٹ کیپیٹل؟ چیپ لیبر کہاں سے آئے گی؟ کیوں مار رہے ہو؟ مت مارو, استعمال کرو سافٹ میکینزم کے ذریعے, سافٹ میکینزم کے ذریعے ان کو فٹنس کر لو. ان کو بتاؤ دیکھو کچھ نہ کچھ دو بھی تو, دھندا بھی تو کراؤ ان کو, کچھ مزے بھی تو کراؤ, جو ان کو پیسے ویسے ان کو کچھ کھلاؤ پلاؤ, برگر وغیرہ کھلاؤ ان کو, کچھ تماشا دکھاؤ ان کے لیے, کچھ انٹرنیٹ وغیرہ کرو, تو یہ خوش ہو جائیں گے. پھر پھر
جو ہے اگر
لبرلسٹ
ہوتے تو وہ ایسا کر دیتے,
سوشلسٹوں نے ایسا کیا. میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ نہیں کر دیتے, لبرل
ہیں تو ہمیں چپ سے سانس لینے کو مل رہا ہے. ایسا لبرل بھی تو کر رہے ہیں, مگر وہ تو انڈائریکٹلی ایک ورچوئل پیراڈائم انہوں نے جنریٹ کیا ہے, اس کے ہوتے ہوئے سب کچھ ہمارے ساتھ ویسا ہی ہو رہا ہے. اگر یہ کہ فارم الگ ہے بس, اگر آپ جیسے بات کر رہے ہیں, آپ کہیں کہ کرٹیسزم کے گورنمنٹ جاب کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے نظام کو میں جو ہے وہ عجائب گھر میں دیکھتا ہوں, اور پھر استاد مظہری کا کرٹیسزم جو ہے وہ مطلب اگر یہ اس کرٹیسزم کو آپ کہتے ہیں کہ سوشلسٹوں
نہیں دیکھیں, اصل میں مطلب آپ جو گفتگو کر رہے ہیں نا, مطلب وہ صرف تھیوریٹیکل گفتگو ہے. اصل یہ ہے کہ جو مطلب رشین جو انقلاب آیا ہے تو اس کے آدھا کچھ مارا پھر سامنے ہیں کہ مطلب رشیا کے انقلاب کے بعد کتنے سات آدمی مارے گئے. ایک نمبر دو, امریکہ نے یا یہ کہ یورپینز نے یا پرتگیز نے یا جرمن نے جو کالونیز بنائی, انہوں نے بھی کالونیز بنائی ہیں, ان کالونیز کے اندر کتنے آدمی مارے گئے. اگر یہ آزاد شمار آپ کے سامنے اور آپ کمپیریٹو اسٹڈی کر لیں امپیریل جو ہے امپیریل اسٹیٹ کی, اور جو مطلب یہ رشین امپیریل اسٹیٹ کی, تو آزاد شمار کی روشنی میں خود ہی پوزیشن جو ہے کلیئر ہو جائے گی. کیا کہنا آپ؟
بالکل, انہوں نے یہاں پر آ کر جن کو انہوں نے مارا, جیسے امیرکن کو مارا, امیرکن رشیا میں آ کر آپ تصور نہیں کر سکتے اس بروٹلائزیشن کا جو رشین نے کی. یہ میں میرے زیادہ اینٹی لبرل کون ہوں, بلکہ مجھے بہت سارے جو مجھے جاننے والے مجھے سوشلسٹ کہتے ہیں کہ کیپٹلزم کی کریٹک, میں نے جتنے آرٹیکل لکھے سب لبرلزم کے اور ڈیموکریسی کے خلاف. لیکن اس کی بنیاد پہ میں یہ کبھی نہیں ایکسپٹ کرتا کہ سوشلزم لیسر, میں لیسر گڈ ایول کی بات ہی نہیں کر رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میری کمٹمنٹ یہ ہے کہ کیا ریلیجن اسلام کی پروٹیکشن ممکن ہے کہ نہیں. میں یہ سمجھتا تھا جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو میرے پاس یہ معاہدہ تھا کہ میں مارکسزم پہ کام کروں. میں نے یہ دیکھا کہ کیا آپ پاکستانی جو جوان آدمی ہے اس کے سوشلسٹ ہونے کے امکانات زیادہ ہیں یا لبرل ہونے کے امکانات. میرا یہ خیال تھا 1996 میں کہ اس کے لبرل ہونے کے امکانات زیادہ ہیں, اس لیے میں نے لبرلزم کو پڑھا. اور سوشلزم کے بارے میں جو میری اپنی ریڈنگ تھی ماسٹرز تک, وہ یہ تھا کہ سوشلزم ویک ہو, فش وداؤٹ واٹر, تو یہ چپنپے گا نہیں, اور وہ انڈرمائن کرتا ہے کیپٹلزم کی کمپلیکسٹی کو. دوسری بات یہ کہ یہ میں تو بتا دوں کہ ایک بار یہاں پہ ہم نے لیکچر کیا تھا تفصیل سے, میں جس اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتا ہوں وہ سوشلزم کو بھی کیپٹلزم کی ہی ایک شکل سمجھتا ہے. اس پہ ہم نے لکھا بھی ہے دہاشا اس کو لکھا ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سوشلزم بھی کیپٹلزم کی ہی ایک شکل ہے. اور یعنی کہ جو سوشلسٹوں کا جو گڑھ ہے اس کے اندر جا کے میں نے تین چار لیکچرز دیے تھے, جس کے اندر بیٹھ کر انہوں نے میں نے بتایا تھا کہ فریڈم کا کون سا تصور وہ لے کے چلتے ہیں, کس قسم کا تصور ہے نیشنلٹی ہے, کس قسم کی ایکیومولیشن کہتے ہیں. سوشلزم میں ایکیومولیشن ہوتی ہے کلیکٹو کلین, اور لبرلزم میں ایکیومولیشن ہوتی ہے انڈیویجول کلین, لیکن ہوتی دونوں کے اندر کیپیٹل ایکیومولیشن. تو یہ بات سمجھنا کہ ہم سرمایہ داری کے خلاف ہیں, تو ہم سرمایہ داری کا مطلب صرف کیپٹلزم کی وہ چیز سمجھتے ہیں جو کہ ویلز جسے ڈیفائن کرتا ہے کیپٹلزم, یہ بات نہیں ہے. ہم سرمایہ داری کہتے ہیں حرص اور حسد کا عام ہو جانا. حرص اور حسد کا عام ہو جانا
کو جب انسٹیٹیوشنلی آپ انسٹیٹیوشنلائز کرتے ہیں تو وہ انڈیویجول فارم آف کیپٹلزم کی صورت میں جب پیدا ہوتا ہے تو اسے ہم عام لفظوں میں فری مارکیٹ اکانومی یا پرائیویٹ پراپرٹی اکانومی کہتے ہیں, اور جب وہ کلیکٹو پلین پر انسٹیٹیوشنلائز ہوتا ہے تو اسے ہم سوشلزم کہتے ہیں. یہ ہمارا آرگیومنٹ ہے جو غلط ہو سکتا ہے, جو مذاق خیز ہو سکتا ہے, جو احمقانہ ہو سکتا ہے, لیکن ہمارے پاس اس کے آرگیومنٹ ہیں اور ہم نے اس پہ ریفلیکٹ کیا اور ہم نے اس پہ کام کیا اور اس پہ ہم نے لکھا. تو ایشو یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ جب ہم نے سوشلزم کے ساتھ اگر لڑائی کی ہے تو سوشلزم کے ساتھ کوئی علمی جدوجہد کرنے کی ضرورت نہیں تھی ہمارے یہاں کے لوگوں کو, ہمارے علماء کو, کیونکہ لوگ کنوینس تھے اس بات پر علمی طور پر کہ علمی طور پر ہمارا ان کا ساتھ نہیں چل سکتا. انہیں صرف لڑائی لڑنی تھی. لبرلزم خطرناک اس لیے کہ آپ کو علمی سطح پہ کام کرنا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں لوگ علمی سطح پر سمجھتے ہیں کہ ہم آہنگ ہیں اسلام کے ساتھ. تو یہ زیادہ بڑا خطرہ ہے, میں اسے خطرہ نہیں کہہ رہا, بڑا خطرہ ہے, کیونکہ سوشلزم کے لیے آپ کو جا کے ماسز کو کنوینس تھوڑی کرنا پڑتا تھا. لبرلزم کے لیے جا کے لوگوں کو کہنا پڑتا ہے فریڈم ہو تو ابھی تم کیا چاہتے ہو, فریڈم نہیں ہو تم کیا چاہتے ہو, ہم لوگ سب لوگوں کو جیسی کہو فریڈم تو ان کو یاد آتا ہے سب لوگ ہتھکڑیاں باندھ کے پیروں میں بیڑیاں باندھ کے جا رہے ہیں اور لوگ ان کے اوپر کوڑے برسا رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں فریڈم کو ریجیکٹ کرنے کا مطلب ہوتا ہے سلیوری. تو یہ اتنا برڈن ہے, اتنا پاورفل ہے لبرلزم کا جو امپیکٹ ہے کہ آپ کو کئی سطحوں کے اوپر کام کرنا پڑا ہے. آپ کو ایران کے اندر لوگوں کو کنوینس تھوڑی کرنا پڑا کہ سودا پارٹی کے ساتھ لڑو, سودا پارٹی کو استعمال کیا پورا کا پورے ایرانی انقلاب کے اندر. وہ کہتے تھے درود بر مجاہد سلام بر فدائی, اس میں بھی ڈسٹنکشن رکھی وہاں کے ریلیجیس کلٹ نے یا کلرجی نے کہ درود بھیجا جائے گا مسلمان کے اوپر, مجاہد کے اوپر جو خدا اور آخرت پہ یقین رکھتا ہے اس پہ درود بھیجا جائے گا, اس پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی, اور جو فدائی ہے وہ تو خدا پہ یقین ہی نہیں رکھتا, سودا پارٹی میں وہ تو دنیا نہیں, لیکن چونکہ شاہ کے خلاف ہے وہ, شاہ کو کمزور, اس لیے اس پہ سلام بھیجے, سلام بھیج کر اس کو جہنم میں بھیج دیتے. سلام سلام کرتے ہیں یہ, ٹھیک ہے تو خدا کو نہیں مانتا پھر بھی خدا کے ساتھ لڑنے والی قوتوں کے ساتھ لڑ رہا ہے تو پھر اسے سلام کرتے, بس سلام ہی کرتے, لیکن جائے گا تو جہاں تین آرے جہنم, تین آرے جہنم میں داخلین ہے یہ کہتے تھے متاہری نے کہا کہ متاہری جب حملہ ہوا تو گیا تین آرے جہنم میں داخلین, وہی ہے جو جہنم میں جائیں گے. سودا پارٹی یہی تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ان لوگوں نے. میں نے یہ پڑھی نہیں, دراصل میں یہ ایران کے حوالے سے میں چیزیں جو پڑھ پایا ہوں اس کی بنیادی وجہ یہ کہ جن کے ساتھ میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی, اس میں انہوں کا ریسرچ اسسٹنٹ تھا, تو اس وقت میں نے یہ ساری چیزیں پڑھی تھی, ایران بفور اینڈ آفٹر خمینی, ایس ایم اے سعید تھا, تو انہوں نے وہ ہلی اور یہ ساری جو ان کا کلاسیکل ٹیکسٹ ہے وہ ہمیں پڑھنے کا موقع مل گیا اس وقت ریفرنسز کے ساتھ. تو وہ کتاب پڑھنے کی وجہ سے ایرانی انقلاب کے بارے میں بھی ہمیں چیزیں پتہ چل گئی بہت ساری ایسی
چیزیں. اچھا میں یہ بتائیں گے جو مطلب لبرلزم یہ ہے مطلب اس کی ایک کمپیٹیبلٹی جو یعنی اسلام جو کئی سطحوں میں چلنے کا کام ہے اور ہمارے اس کو ایک اس کے بارے میں ایک نرم کوش عام طور پر بتایا جاتا ہے, تو اس میں ایک کریٹی یہ بھی ہے کہ یہ ہے لبرلزم جو ہے مطلب صوفیزم جو ہے وہ بھی انڈیویجلزم سے ریلیٹ ہے, مطلب کہ صوفی خود جو ہے اپنے اللہ تعالیٰ سے قرب ہوتا ہے تعلق, تو اس لیے جو ہے مطلب صوفیزم کے ذریعے لبرلزم کو جو ہے لیگلائزیشن اس کی ہو سکتی ہے, مطلب یہ ایک اوپن نظر ہے. لیکن جو مطلب بائنڈر وغیرہ نے جو کتابیں لکھی ہیں تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ مطلب یہ کہ مشرقی سطحوں پر ہمیشہ جو ہے صوفیزم جو ہے وہ جہادی صوفوں میں آیا ہے سامنے گیا, مطلب تو یہ جو صوفی انٹرپریٹیشن لبرل انٹرپریٹیشن سے کمپیٹیبل ہے تو کیا یہ اوپن نظر ٹھیک ہے؟ جو
دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ صوفیزم کی کئی فیسز ہیں, ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے فوک صوفیزم, فوک جیسے آپ مجھے یہ دیکھیں کہ داتا دربار میں اس وقت سجادہ نشین کون ہے, کون ہے, کیا نام ہے, شاہ عبد اللطیف کے مزار پہ کون,
وہاں بھی نام اچھا
اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ دیکھیں کہ ایک سروے رپورٹ ہوئی تو اس میں یہ بتایا گیا کہ اس وقت جو ہے یہ بڑے بڑے جو ہمارے اکابر تھے جنہوں نے ہزاروں لوگوں کو مسلمان کیا اب ان کی قبر کے اوپر بس لوگ جمع ہو کے گھر چلے جاتے ہیں. اصل میں تو وہ یہ نہیں کرنے آئے تھے نا, وہ یہ تھوڑی کرنا تھا میری پرسش شروع کر دیں, تو یہ کرنے آئے تھے کہ میں یہ بتا دیا اس کے بعد میں مر گیا. اب اس کے بعد دوسرا آدمی آنا چاہیے, نمبر ٹو, نمبر تھری, نمبر فور آتے جانا چاہیے اور سوسائٹی کو جکڑ کے رکھنا چاہیے اس کو, لیکن اس کی گرفت تو ڈھیلی ہو گئی. ایک تو یہ ہوا, وہاں پہ جا کے لوگ انٹرٹینمنٹ کر کے آ جاتے ہیں. ایک فوک صوفیزم انٹرٹیننگ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن گیا, نمبر ون. نمبر ٹو, ہاں
کلچرل,
بالکل کلچرل, وہاں پہ ایک کلچر ہے, ایک صوفی کلچر ہے جس کلچر کو آپ بہت زیادہ ٹریک ڈاؤن بھی نہیں کر سکتے, اس میں جا کر اس میں شرکت کر کے لوگ آ جاتے ہیں. دوسرا پرابلم یہ ہوا جو کہ جو ہم لوگ کتاب ہم نے لکھی تھی جو کہ اس میں 1857 سے لے کے 1919 تک کی تحریکیں تھیں, ان میں سب کی جو شکستیں ہیں اس میں جب ہم نے ڈاکٹر صاحب نے بہت ساری لٹریچر دیا تو اس میں ایک بحث یہ تھی کہ صوفی کے پاس جاتے کیوں ہیں لوگ, یہ بنیادی وجہ ہے نا, کیوں جاتے ہیں صوفی کے پاس, صوفی کے پاس کیوں جانا شروع کیا, کیوں جاتے ہیں. ہم لوگوں کو یہ بتایا گیا صوفی کے پاس لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ دعا کروانی, ہماری بھینس دودھ نہیں دیتی آپ دعا کریں, بھینس دودھ نہیں دیتی سر اس میں اگر دعا کر دی تو ہاں دے دے اللہ کرے دودھ دے دے, یا یہ کہ ہمارے یہاں بچہ نہیں ہو رہا, ہماری بچی کی شادی نہیں ہو رہی, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, فلاں نہیں ہو رہا, ساری دنیاوی کاموں کے لیے ہی ہم صوفیہ کے پاس جانا شروع کیا. یہ 18th century میں شروع کیا ہم لوگوں نے, پہلے صوفیہ کے پاس جاتے نا بھگا دیتے, پہلے یہ نہیں ہوتا تاتا بنا ہوتا تھا. پہلی بات یہ دنیا میں لوگوں کی اتنی دنیاوی خواہشات بھی نہیں ہوتی, زیادہ وہ جاتے تھے تو یہ دعا کرانے جاتے تھے, بارش نہیں ہوئی ہے, قحط پڑ گیا, آپ دعا کریں. عام طور پہ صوفیہ کے پاس لوگ جاتے تھے خدا سے ہمیں محبت کرنا سکھاتے, اس کے لیے بھی جو وہ رگڑا دیتا تھا صوفی, کئی کئی سال رگڑا دیتا تھا. جیسے میں اگزامپل دیتا ہوں کہ ملتان کے کوئی صوفی تھے, ان کے پاس ایک بزرگ جو تھے لاہور سے تشریف لے گئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے آپ کا میں نے نام سنا ہے تو مجھے آپ جو ہے میرے خیال میں تذکرۃ الاولیاء کے اندر ہی, تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے آپ خدا سے محبت کرنا سکھا, وہ بھی خود بھی عالم تھے. تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو زمین تیار ہی نہیں ہے تمہارے دل کی, تو تم ایسا کرو کہ تم جاؤ اور جا کے کوئی جانور پالو, بڑا جانور جس کی عمر زیادہ ہو, یہ نہیں کہ چھوٹی عمر کا جانور, بڑی عمر کا جانور پالو. تو یہ چلے گئے, عجیب بات انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے اپنا مشورے کا. انہوں نے بھینس کا انتخاب کیا کہ بھائی محبت بھی کروں گا پالوں گا بھی, دودھ وودھ بھی مل جائے گا, یہ وہ اچھا ہے, کھوپلے بھی مل جائیں گے تو فائدہ ہے. ملٹی ڈسپلینری انہوں نے اپروچ رکھی اور بھینس کا بچہ لیا, بھینس کے بچے انہوں نے پالنا شروع کیا, بھینس بڑی ہو گئی, وہ بھینس کو خوب پالا خوب بڑی ہو گئی. تو گھر والوں نے بھائی بھینس سے توجہ دیتے رہتے ہو, جاؤ جاتے تم, تو پھر گئے. تو دروازہ جو تھا وہ اس طرح کا تھا, دو پٹ کا دروازہ تھا, اور یہ جو تھے اچھے سگڑے آدمی تھے, ظاہر ہے پنجاب کے تھے. تو دروازے کا ایک پٹ کھلا ہوا تھا اور ایک پٹ بند تھا, دوسرے پٹ میں اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی, اندر جو بیٹھے ہوئے تھے, جو بیٹھے ہوئے تھے بزرگ جو بھی, تو انہوں نے کہا حضرت وہ میں وہی ہوں, بہت عرصے پہلے آیا تھا آپ کے پاس, کئی 10 سال پہلے آیا تھا, پتہ نہیں 5 سال پہلے آیا تھا, تو وہ آپ نے کہا تھا جانور پالو. میں نے اچھا جانور پالا اندر سے؟ کہا جی پالا میں نے. کیا پالا؟ بھینس پالی. بھینس بولے گا اچھا بھینس پالی ماشاء اللہ بہت اچھا کیا, چلو اب سیدھے اندر آ جاؤ. اور سیدھے وہ چوڑا آدمی تھا تو پھنس گیا دروازے, بولے کیوں کیا ہوا؟ بولے حضرت یہ سیدھے آنے کو کہا تھا, ٹیڑھے ہو کے نہیں سیدھے آؤ. تو انہوں نے کہا حضرت میرے کندھے پھنس رہے ہیں. بولے کندھے پھنس گئے تو پھر جاؤ واپس, بھاگو واپس بھاگو, پھر اور محبت کرو, ابھی تو محبت نہیں ہوئی جانور سے, جاؤ جاؤ. سمجھ میں نہیں آیا بےچارا بات کرتا. اس کے بعد اس نے بھینس کے ساتھ جو کچھ کر سکتا تھا, اس کا خیال رکھنا, بھینس کے باڑے میں ہی سونا, یہ کرنا اور کرنا, بھول گیا. لوگ پکڑ کے لے گئے پیر بابا کے پاس,
कि भाई बाबा ये जो है वो कुछ करता नहीं है, भैंस की बू आ रही है उसके पास से, वहीं रहता है, वहीं नमाज पढ़ता, वहीं कुछ करता है ये। तो मैंने कहा अच्छा तो सीधे आ जाओ, फट वैसे ही बन फस गया। फिर बोले ना क्या हुआ, बोले हजरत सींग फंस रहे हैं। बोले सींग फंस रहे, उठ गया गले लगाया उसको। बोला ये अब तुम भूल रहे हो, इंसानों के तो सींग होते ही नहीं, कंधे होते हैं, लेकिन भैंस के चूंकि सींग बड़े हो गए थे, फंस जाते थे ना इधर उधर, तो उसको फंसने से सींग ही आ गया। मैंने कहा अब तुम भूल गए अपने आप को, अब तुम खुदा से मोहब्बत करने पे तैयार हो। तो सूफिया के पास जब लोग जाते थे तो इतना रगड़ा देते थे। सूफिया की जो एपिस्टेमोलॉजी है उसकी अपनी जो वीकनेस है उस पर मेरे अपने तहफ्फुज़ आते हैं, वो अलग बात है। लेकिन सूफिया के पास हम लोग जो गए वो बच्चे भैंस का दूध बढ़ाने के लिए, नौकरी करवाने के लिए गए। इसके नतीजे में सूफिया, हम खुद करप्ट नहीं हुए, सूफिया भी करप्ट हो गए। और सूफिया में बेहतर सूफी कौन है, वो जो दुनिया में ज्यादा तुम्हारे मसले हल कर देता है। दुनिया के ज्यादा मसले जो हल कर देगा बड़ा सूफी हो रहा, कैसे पता लगेगा कौन सा सूफी खुदा के ज्यादा करीब है। जिसकी दुआ धड़ाधड़ शुरू होती है, फटाफट दुआएं कबूल होती हैं, वो सूफी ज्यादा खुदा के ज्यादा करीब है। और दुनिया में हमने कहा था बच्चा दे दे भैंस, फौरन भैंस ने बच्चे दे दिए, कई बच्चे दिए, भैंस बच्चे पे बच्चे दिए जा रही है, तो इसका मतलब बड़ा खुदा के करीब है। तो दुनिया को ज्यादा, दुनिया की जो बड़ा सूफी होगा तो दुनिया के करीब नहीं ले जाएगा, दुनिया से तुम्हें दूर ले जाएगा, लेकिन दुनिया के करीब लेके। उसके बाद नया प्रोफेनोम में ये पैदा हुआ, वेल कनेक्टेड सूफी पैदा हुए, यानी कि 20th सेंचुरी में वो सूफिया पैदा हुए जिनके वेल कनेक्टेड लोगों से ताल्लुक होते थे। जैसे मेरे, मैं अगर एक सूफी हूं और मेरे मुरीद जो है डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर्स और फौज के अंदर है, तो मुझे किसी बात जाने की क्या जरूरत है, वहीं से अल्लाह के पास जाने की क्या जरूरत है। अगर मेरे मतलब तो वो फिर दुआ नहीं कर सकता, फोन उठा सकता, फोन उठाए कह रहा तो इनका काम कर दे, काम हो जाए तो सबके काम हो जाते। बल्कि ये क्या F11 के अंदर एक सूफी है, मैं खुद गया मेरे 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 जो रिश्तेदार हैं उनके पास बैठ थी, तो उन्होंने कहा कि तुम भी बैठ करो, 2000 की बात है, तो मैंने कहा कि तुम भी बैठ करो। मैं कहा मैं देखूंगा क्या कितना, तो हम उनके घर गए, तो बड़ा जबरदस्त घर था, वो आए, उन्होंने उनसे बैठ कर दी, और बैठ के दौरान ही गए बहुत सारे लोग भी बैठे थे, उन्होंने अपने अंदर प्रॉब्लम हो गया, ढका फोन उठा के इसका एडमिशन, उसका ये, उसका सब के मसले, सब खुश उनको दुआएं देते थे। तो खुदा के पास जाने की जरूरत क्या है, सूफी ने इतनी सारी जिम्मेदारी खुद ही उठा ली। तो प्रॉब्लम ये होता है कि सूफीज्म को, ये सूफीज्म तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये कि बहुत सारे ऐसे सूफिया रहे, जैसे ये जो चर्चनियन है जो बच गए, ये नक्शबंदी सिलसिले से हैं बहुत सारे इसमें चर्चनियन, तो नक्शबंदी सिलसिला अंडरग्राउंड चला गया और इसने प्रोटेक्ट किया अपने लोगों को, और नक्शबंदी सिलसिले से बैद का सिस्टम जारी रहा, लेकिन उसके नतीजे में सूफिया भी करप्ट हुए ओवर द ईयर। अब प्रॉब्लम क्या है, कैसे तय हो कि कौन सा सूफी करप्ट है और कौन सा सूफी करप्ट नहीं, दैट इज द मेजर प्रॉब्लम विद सूफीज्म, थियरी ऑफ नॉलेज का प्रॉब्लम। अगर सूफी को इलाम हो रहा है और इलाम की बुनियाद पे जो मैं बता रहा हूं, उस इलाम को जज करने का क्या क्राइटेरिया लगता है, कोई क्राइटेरिया प्राइवेट है ना उसका एक्सपीरियंस, प्राइवेट एक्सपीरियंस की बुनियाद पर बता रहा है तुम्हें, ये कर लो ये भी ठीक है, इसके साथ इलाज करना ठीक है, कैसे मुफ्ती के पास जाओ फतवा दोगे तो बोल हजरत कहां से बता दिया आपने ये फतवा, बताएं जरा हम भी देख लें कौन से उसूल की बुनियाद पे आप ये बता रहे हैं, उसको हम भी ट्रेस कर लेते। लेकिन सूफी जो देगा वो फतवा नहीं होता ना, वो तो उसका प्राइवेट एक्सपीरियंस है, कुछ भी कह दे। हमारे यहाँ एक आर्टिस्ट है, वो कहता है जब मैं डिस्को में जाता हूँ शराब पी के गोल घूमता हूँ तो मेरा खुदा ताल्लुक जुड़ जा, मैं सूफी हूँ। म्यूजिक गैंग्स भी सूफी हैं, सब सूफी हैं, सूफी हो जाना बहुत आसान है, कुछ भी करो।
लेकिन इमाम गजाली अहमदुल्ला है और उसके बाद जितने अकाबिर सूफियां हैं, मतलब उन्होंने तो मतलब ये कि जो आपका इल्हाम है या जो भी है उसको मशरूत किया है हुदूद शरीयत के साथ, कि अगर वो इल्हाम जो है कुरान और सुन्नत के, और जो बड़े सूफी हैं वो तो अपने इल्हामात और कश पे अवाम को
आगाह नहीं करते,
आगाह भी नहीं करते। ये तो जो छोटे मोटे सूफी हैं وہ اپنی برتری اور عظمت کے لیے کرتے ہیں, مطلب تاریخ تصوف میں جو بڑے صوفی ہیں امام ابن تیمیہ خود بہت بڑے صوفی تھے, مطلب ابن قیم بھی تھے لیکن ان کا تو ایک الگ.
امام تیمیہ جو ہے وحدت الوجود کو نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے ابن عربی کو کہتے تھے دجال اعظم,
تصوف کو ابن عربی نے.
ہاں
لیکن جو تصوف کی گول ریپیٹیشن جو ان کے پاس ہے
وہ یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر صوفیزم کی جو ڈومین جو ہمارے ہاں رہا ہے وہ فوک صوفیزم ہے, جس کی میں بات کر رہا ہوں جو خطرناک ہے اور اسی کو پروموٹ کر رہے ہیں. جیسے وہ جو بل گرامی, کیا نام ہے اس کا, بل گرامی ایک ایڈوائزر ہے بڑا زبردست پاور فل آدمی ہے, بڑا پڑھا لکھا. اس نے کہا کہ اصل میں پاکستان کا جو کلچر ہے وہ فوک اسلام کا کلچر ہے. فوک اسلام کا کلچر اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ جا کے مزارات پہ دیکھیں, اور وہ جس صوفیزم کو پروموٹ کر رہے ہیں, جس برانڈ آف صوفیزم کو, وہ امام غزالین نہیں ہے. ڈیفینیٹلی اٹس ناٹ غزالین. ایون کلچر معجوب کے اندر بھی ہم لوگوں نے جب پڑھتے تھے تو ہم نے وہ دیکھا تھا کہ سما کی جو کیریکٹرسٹکس انہوں نے یا خصوصیات یا کنڈیشنز بنائی ہیں اس کے اوپر پورا اترنا ہی مشکل ہے کہ سما ہو سکے. تو یا ایون یہ کہ منظور حالات کو ہر کوئی کوٹ کرتا ہے, داتا صاحب نے تو اسے جو ہے گمراہ صوفیوں کی فہرست کے اندر رکھا. تو بتانے کا مطلب یہ کہ وہ صوفیزم جو ہے پروموٹ نہیں ہوگا لبرلزم.
ایسا کیوں ہے کہ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں تو آرگنائز اسکول آف شریعت کہتے ہیں اور جہاں علماء ملتے ہیں اور
ایسا گیپ کبھی نہیں رہا. یہ بالکل غلط بات ہے, گیپ کبھی نہیں رہا.
جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کچھ ڈسکورس میں ترکیا کے مثال میں اسپیس اتنی بڑی ہوتی ہے کہ ہر آدمی کھڑا ہو جاتا ہے, اسپیس بہت.
لیکن صوفیا کو صوفیا پہچان لیتے ہیں. میں بتایا نا یہ کوئی داتا صاحب نے منصور اللہج کے بارے میں رائے پائی تھی نا, عام آدمی روئی. میں آپ کو پرسنلی بتا رہا ہوں, پرائیویٹ پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. میں لاہور فلائٹ لاہور گیا ایک جگہ, تو میرے سے تیسری سیٹ کے اوپر ایک فرینچ بیٹھا ہوا, تیسری سیٹ کے اوپر, صحیح ہے. تو میں کانفرنس میں شرکت کرنے لگی, تو وہ ہوا یہ کہ وہ فرینچ جو ہے وہ اتر نہیں رہا, جہاز سے اتر ہی نہیں رہا. تو میں نے کہا وہ بڑے ہنگامہ ہو گئے. وہ اچھا میں بیٹھا رہتا ہوں, جب لوگ کافی اتر جاتے ہیں پھر میں اترتا ہوں. تو اتفاق سے کافی لوگ اتر گئے تو تھوڑے سے وہ جو ہے اپنا غصے کر رہا ہے کہ میں جہاز سے اتروں گا ہی نہیں, مجھے بس واپس جانا ہے. کیا مسئلہ ہے یہ ہے وہ ہے, بحث کرے. خیر میں وہاں سے اتر گیا. تو اس فلائٹ کے اوپر جو اسٹیورڈ ہے وہ میں اسے جانتا ہوں. تو اس کے بعد میں میری اس سے ملاقات ہوئی. میں نے کہا یار وہ یہیں کراچی میں رہتا ہے. میں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا؟ چلو فرینڈ کہہ رہا ہے کہ داتا صاحب نے اجازت نہیں دی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ واپس چلے. داتا صاحب بار میں آیا تھا وہ فرانس, کراچی آیا تھا, کراچی سے داتا دربار میں حاضر رہنے آیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہے تو واپس جاؤ. یہ اسے کہاں پتہ چلا؟ جہاز میں بیٹھنے کے بعد الہام ہوا. اب وہ بزد تھا کہ انہوں نے کہا کہ تمہیں اترنا نہیں ہے, لاہور پہ زمین پہ پیر رکھنے پہ تیار نہیں. وہ بیٹھے رہا ہے اور جب دوبارہ وہ ہوئی ہے اس کو اسپیشل, ظاہر ہے کہ گورے سے تو ہم لوگوں کے لوگ ڈرتے ہیں نا. اس نے اپنے فرینڈ فرینڈ نے کچھ بولا, سب ڈر گئے. بہت زیادہ بزرگ ہے یہ, وہ سب کہیں سنا نہ ہو جائے, تباہ نہ ہو جائے, جہاز نہ تباہ ہو جائے, پی آئی نہ تباہ ہو جائے. ایک تو وہ گورا اتنا خوبصورت, اس کی داڑھی, اس کا پھر وہ عربی بول رہا ہے اور فرینچ بول رہا ہے. تو وہ جہاز میں بیٹھا. جب دوبارہ فلائٹ کراچی گئی تو وہ واپس کراچی اترا نہیں. تو صوفیا کو پہچانتے ہیں. میں تو نہیں پہچانتا نا, مسئلہ صوفیا کا نہیں ہے, مسئلہ مجھ جیسے بدماشوں کا ہے. مجھ جیسے بدماشوں کیا ہوا؟ جعفر صادق سے ایک آدمی نے کہا کہ مجھے جو ہے, میں پتہ نہیں کہاں سے سفر کرتے ہوئے آیا, اور جعفر صادق سے کہا کہ مجھے اسم اعظم بتا دیں. جعفر صادق نے کہا مجھے تو نہیں پتا اسم اعظم, مجھے نہیں پتا. انہوں نے کہا اسم اعظم آپ کو نہیں پتا؟ مجھے تو لوگوں نے بتایا کہ آپ کو پتا ہے. انہوں نے کہا تم کیا یہ یقین رکھتے ہو کہ میں جھوٹ بول سکتا ہوں؟ مجھے نہیں پتا. کہیں گے اچھا میں تو ہزاروں میل کا سفر طے کر کے آ رہا ہوں. بولیں گے اس میں آزم کا تم کرو گے کیا, اتنی دور سے تم کر کے آ رہے ہو. نہیں میں چاہتا ہوں کہ زندگی میں جو میں چاہتا ہوں وہ حاصل کر سکوں. بولیں گے مجھے یہ تو نہیں پتا اس میں آزم کیا ہے, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ اس میں آزم کسے پتا ہے. تو وہ شہر میں داخل ہوا کل, تو تم ایسا کرو کہ شہر کے دروازے بیٹھ جاؤ, تم اس سے ملو گے, وہ تمہیں بتا دے گا اس میں آزم. اس میں آزم تھیوریٹیکلی ایک ایسا لفظ ہے, ورلڈ ہے, جو اگر آپ کو پتا ہو تو آسمانوں زمینوں پہ آپ کی حکمرانی ہوگی, سپر مین بن جاؤ گے. وہ جا کے بیٹھ گیا دروازے کے باہر, پورے دن بیٹھا رہا, رات تک بیٹھا رہا, کوئی نہیں آیا. واپس آیا غصہ کرنا, اس نے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ شہر میں داخل ہوا, کوئی داخل ہی نہیں ہوا. اس نے کہا بھائی داخل ہونا چاہتا تھا, تم سوچو. تو نا ایک آدمی آیا تھا, پھٹے پرانے کپڑے تھے, چہرے پہ مٹی لگی ہوئی تھی, تو دربانوں نے اسے داخل نہیں ہوا, بھگا دیا. بولنے کے وہ اس میں آزم جانتا تھا, لیکن اس میں آزم اس کے لیے جو پہاڑوں پر پانیوں پر آگ کے اوپر جس کی حکمرانی ہے اس کی صلاحیت کیا ہے, تو وہ شہر میں آنا چاہتا ہے, اس کو شہر میں سے بھگا دیا تو وہ چلا گیا, اس نے نہیں کیا سب کو الٹ کے رکھ دیا. تو اس کو پتا تھا, تو وہ اس ہر ایک کو نہیں پتا ہوتا. تو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ صوفیہ کے اندر جب منصور حلاج کو بھی جب لٹکایا جا رہا تھا, تو اس کا بڑا مشہور آدمی ہے جس نے اس کو پھانسی دی, کیا نام تھا جنید بغدادی نے دی نا, جنید بغدادی نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تو کیا کہہ رہا ہے, لیکن پرابلم تجھے چھوڑ نہیں سکتا, تجھے چھوڑ دیا تو کس چیز کو پکڑوں گا, کل وہ سب کھڑے ہو جائیں گے, میں حق ہوں, اسے تجھے چھوڑ نہیں سکتا. جنید بغدادی نے چھوڑ نہیں
سکتا. یہ بھی کہا منصور حلاج کے بارے میں, یہ مطلب اس پر جو کچھ یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا تھا, تو یہ شخص سمجھر تھا, اس کا اظہار کر بیٹھا اور جو ہے مطلب اظہار سے اظہار نہ آ سکا, اور جو جتنا بڑا خوشی ہوتا ہے تو وہ جو ہے اس کے اندر اظہار سے اتنا ہی تنفر ہوتا ہے, یعنی وہ اسی طریقے پر ہوتا ہے جو سنام جعفر صادق اللہ نے فرمایا, یعنی بہر گھر پہ اس کی حکمرانی ہے, لیکن اگر کسی نے روک دیا تو اس نے ٹھیک ہے ختم.
نہیں شہر میں داخل نہیں ہو سکتے, بھاگو ادھر تو چلے گا. انہوں نے کہا ابھی تو وہاں بتاتا, اس کو چل کے رکھ دیتا, دونوں پہاڑوں کو ملا دیتا, وہ شہر کو.
ہمارے یہاں کے مطلب میں بتاؤں, یہاں شوبھا سچی وہ ساری طرف آ کے بناؤں گی. ایک ہمارے دوست آئے, وہ مجھ سے کہنے لگے کہ شہر کے خوفی ہیں بہت بڑے, پریشانی کے بعد میں ان کے آم کھائے, تو وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. یعنی ٹھیک ہے ملنا چاہتے ہیں, تشریف لیے, مطلب ان کا تھا کہ میں بھی ان کے پاس جاؤں, مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی ان سے, کیونکہ جو کچھ ان کا پورٹ فولیو میں نے پڑھا ہوا تھا, تو مجھے کچھ میں نے ملنا ہے تو آ گیا, تو انہوں نے کہا جی وہ آئیں گے تو آپ جو ہے مطلب کرا دیں, مطلب گیٹ ویٹ پر کے, تو وہ جو ہے میں نے فون کر دیا, میں نے بھائی اس نمبر کی گاڑی تجیر جو ہے مطلب آئے گی, اور یہ ان کو آپ جو ہے خیر وہ جو ہے وہ صاحب جو ان کے ساتھ جب وہ بسن گیٹ سے انٹر ہوئے تو ان کے ساتھ جو ہے پیچھے گاڑی دی, اور اندر ان کے ساتھ آرٹ بیٹھے ہوئے تھے, پینجر میں سب کو اتار لیے وہاں پہ آرٹس ہو گئے, انہوں نے کہا کہ آپ کی پرمیشن ہے آپ دے کر رہے ہیں, اگر شاید ان کے اگر آگے نہیں ہوں گے, مطلب وہ جو صاحب تھے انہوں نے مجھے فون کیا, وہاں سے کہہ رہے ہیں بھائی یہ پینجر نے سب کارڈ واڈ کو اٹھا لیے, میں نے کہا تب تو محفوظ علاقے میں آ گئے, لہٰذا اس کی کارڈ سے کیا کرو, اب آپ تشریف لیں, اب آپ ہمارے علاقے میں داخل ہو گئے. تو خیر یہ مطلب وہ لے کے بہت ہی ہے, مطلب روتے پیٹتے ہوئے ہیں وہ وہاں سے یہاں پر آئے, مطلب انہوں نے آ کر کہا کہ صاحب تو بڑی بے عزتی ہو گئی, مطلب اس نے مجھے کہا دوست نے یار بڑی بے عزتی کروا دی آپ نے, میں نے کہا بھائی ہمارے علاقے میں ضرورت نہیں ہے, آپ نے پورے علاقے میں اس کی ہٹھاری کیا ضرورت ہے. تو یہ جو ہے مطلب یہ صوفی ہے, میں نے صوفی کو حسار بھی, جس آدمی پر اللہ کا حسار ہو اسے جو ہے مطلب معافیوں کی ضرورت ہو, مطلب ایسی فتنوی زندگی کا فائدہ کیا جو معافیوں کے پھل پہ زندہ ہو, اصلی زندگی رہو بہت آگے تو پھر جاؤ, مطلب یہ کرو فر اور یہ شان و شوکت اور تصوف, یعنی جو رسالہ تشیری ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک صوفی کے پاس گئے لوگ صوفیہ جو مطلب, تو یہ مطلب کھانا ان کا بھی کھانا تیار ہے آ رہا ہے کھانا, تو آدھا گھنٹہ ہو گیا ایک گھنٹہ سرخان پینے کا, مطلب یہ کھانے کا کیا ہوا, اس کو بلایا صوفی, تو وہ صوفی نے کہا کہ بھائی اس دسترخوان پر جو ہے جو اس پر کہہ گیا تھا وہ چونٹیاں سن رہی ہیں, جب تک یہ چونٹیاں فارغ نہیں ہوں گی صوفیوں کو کھانا نہیں مل سکتا, تو وہ اس کا نام ہے, اس کا نام تھوڑی ہے، دنیا کی طلب کا اور حرف کا اور حوث کا، وہ تو تاریخ دنیا ہے، مطلب دنیا اس کی نظر میں ہیج اور حقیر اور ذلیل ہے. وہ صوفی جس کی نظر میں دنیا عظیم ہے اور برتر ہے وہ صوفی تھوڑی ہے، وہ تو دنیا دار کتا ہے، وہ تو یہ مطلب اس کی عزت بھی نہیں ہوتی. مطلب یہ دیکھیں نا جو ہم لوگ ہیں، ہم کیسے دنیا دار لوگ جب ہم جاتے ہیں، روسا نے فرمایا کہ مطلب یعنی مومن وہ ہے کہ جب تم اس کی صحبت میں بیٹھو تو تمہیں خدا یاد آئے اور تمہیں آخرت یاد آئے اور دنیا سے تمہیں تنفر محسوس ہو. وہ صوفی نہیں ہے کہ جب اس کے پاس آپ بیٹھیں تو آپ کو دنیا کا روخن یاد آئے، شان و شوکت یاد آئے، دنیا کی عیاشیاں، ایش کرمیاں اور یہ مطلب یہ سارے سامان طرب اور حرب اور درب یاد آئے. صوفی تھوڑی مطلب وہ تو آپ کو دنیا سے جوڑنے کا ذریعہ ہے. صوفی وہ ہے جو آپ کو دنیا کے اندر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کھلانے کا ذریعہ ہے. تعلق ہی الگ. اچھا یہ اس کے بارے میں آپ بتائیں رینے جنوں کا جو صوفیہ کا جو ہلکا ہے ہارٹنگ اور یہ شادی جو مطلب فکر ہے فکر کے اندر اس کے بارے میں
بتایا نا کہ بنیادی طور پر وہ سورس آف نالج جو ہے ان کے پاس انٹیوشن ہو جاتا ہے. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ سرکمسکرائب نہیں کرتے اس کو قرآن اور حدیث اور شریعہ کے ساتھ، بلکہ اسے پرائیویٹ ایکسپیرینس کے اوپر ریڈیوس کر دیتے، جس کے نتیجے وہی پرابلم پیدا ہوتا ہے. اور اس کے نتیجے میں امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی کو سورس آف نالج کو صرف انٹیوشن پر ریڈیوس کر دیں تو اس کے نتیجے میں خیر اگر ایک ہی ہے اور انٹیوشن کسی کو ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں ملٹیپلسٹی آف فیتھ نکلتی ہے کہ آپ کوئی بھی فیتھ اختیار کر کے اس نتیجے پہ پہنچ جائیں. تو اس کے نتیجے میں بنیادی طور پر تو یہ جو صوفیائی ٹریڈیشن جو کہ گرینے کے نا نتیجے میں ہوا وہ تو ٹھیک ہے کہ مادہ پرستی کے خلاف ایک ریاکشن ہے، لیکن اس کے نتیجے میں تو ملٹیپلسٹی آف فیتھ نہیں نکلا. وہ تو اس باؤنڈری کو نہیں مانتا جو امام غزالی نے سرکمسکرائز کر کے دیا. اور دوسری بات یہ کہ وہ بنیادی طور پر اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم تو نیسسریلی نان اپوکلپٹک ہیں، نیسسریلی نان متشدد نہیں ہے، تشدد کے عدم تشدد کے خلاف. بہت سارے ایسے صوفیہ رہے جنہوں نے تلواریں بھی چلائی ہیں، جنگ بھی کی ہے، جہاد بھی کیا، اور اس کے بعد جو اپنی جو ہے یعنی کہ یہ پورا جو شاہ ولی اللہ کا خاندان ہے اس میں یہ صوفیہ بھی تھے اور یہ لڑتے بھی تھے. بلکہ سید احمد شہید تو جو گئے تھے وہ کسی کشف کی بنیاد پر ہی وہاں پہ چلے گئے تھے، اور ان کے ساتھ جن لوگوں نے اتفاق کیا تھا وہ چلے گئے. تو یہ
ہمیں نظر آتا ہے
کیا ہے تصور کیا چیز ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں تصور کیا ہے؟ نہیں مطلب یہ تو ہم کر رہے ہیں تو ہم بتائیں گے ہم کیا کر رہے ہیں، مطلب آپ کیا سمجھے ہمارے ڈسکشن میں مطلب تصور جو ہے اشکم اس کو بھی ہوتا ہے، اس میں کیا بات ہے مطلب اشک ہونا بھی کوئی ایسی بات، یہ جو سائنسداں ہوتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے ان کو دھیان رکھیں، مطلب نیوٹن کو کیسے ہو گیا کشتی کی
جو ہے وہ تو کسی
کو بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا رہتا ہے. میں آپ کو بتاؤں یعنی مطلب ایسے لوگ میرے ساتھی تجربے کے اندر موجود ہیں یعنی بیٹھے ہیں مطلب خود سے بولے، اور کوئی وہ عام سے آدمی یعنی کوئی وہ مذہبی بھی نہیں ہے یعنی کوئی خود کا بھی پرہیزگار بھی نہیں ہے، میرے خالد اور سالہ جی مطلب کہہ رہے تھے لاہور بہن کے پاس ملنے کے لیے، ان کو آنا تھا وہ نہیں آئے مطلب، تو میں نے ان سے کہا وہ مجھ سے کہنے یار آپ پریشان کیوں، میں نے کہا وہ آنا تھا وہ آئے نہیں اور کوئی ٹیلی فون نہیں، کہنے وہ آ جائیں گے چار بجے تک، ٹھیک چار بجنے میں ایک منٹ پر ٹیکسی رکتی ہے اتر کے آ جاتے ہیں خالد صاحب، اور وہ اس آدمی نے میرے خیال زندگی میں عید بقرعید کی نماز ہی پڑھی ہوگی ہے مطلب
ہر ایک کو ہوتا ہے نا انٹیوشن کو، یعنی جیسے آپ دیکھیں نا کیکول نے بینزین کا اسٹرکچر کیسے کہتا ہے نا بھائی بینزین میں نے دیکھ لیا بینزین کو سمجھ نہیں آیا کیسے کوولنٹ بانڈ شفٹ کرتے ہیں، تو کہ انٹیوشن ہوا مجھے کلاؤڈ ہے ڈبل بانڈ کا اور بینزین رنگ جو ہے وہ سینڈوچ ہے بٹوین ٹو کلاؤڈ آف، میں نے ویسا حقیقت کو دے دیا جیسا کہ ہے
مطلب اسکول سے نکلے گئے میں میٹرک میں پڑھ رہا تھا مطلب تو ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے اسٹاف کے بڑے دوست سے تین چار پچ میں بیٹھ رہے بس آئی بالکل خالی تھی بالکل خالی بس وغیرہ خالی بس اسکول سے تھکے ہوئے تھے فوراً چڑھتے ہیں مطلب تو وہ سب یہ دوڑے پیرن دور ہو گیا میں نے بھائی ابھی نہیں اس میں گیا میں نے یار ابھی کینو کھاتے ہیں کینو زمانے میں بڑے بڑے کینو آتے تھے 25 سال میں ملتا تھا بڑا یعنی کینو بڑے اچھے ہیں کینو کھاتے ہیں تو میں نہیں یار ابھی خالی بس نہیں میں اتروں بھائی رو جاؤں
رکے ہم لوگ پانچ منٹ چینی کھائے اگلی مٹھائی بھری ہوئی بھی گئی. جب ہم پہنچے نادا خان بورڈ پہ الٹی پڑی تھی, پھنس گیا الٹی ہی تھی پوری, پھنس گیا مطلب یہ کچھ نہیں مطلب یہ گچ مچیا ہوتا ہے سب کو ہوتا ہے بھائی, اس کو سوبھی بھی کہتا ہم لوگ.
اچھا
سر کچھ کوشچن ہے جو کہ ٹاپکزم سے
ہٹ کے لیکن جو
پرانی ڈسٹر ہیں کلر کے اس کے اوپر شروع
کریں
وہ ٹاپک دوبارہ آپ
سر یہ مسئلے کو کمیاں سے لے گئے اور پروسیس میں ریفارمیشن تک سر اکنامکس یعنی کہ ظاہر لفظ اکنامک یا اکنامکس کا تو کانسیپٹ تھا ہی نہیں لیکن بھارت اس وقت بھی سرکولیشن آف ویلتھ کا کانسیپٹ تھا پیسہ ہو اور انٹرسٹ کتنا آپ کو بات چیت نہیں ہوگا کسی اس کے بعد ایڈم سمتھ آیا تھا لیکن ایڈم سمتھ پہلے ایک مرچنڈائزم کا کانسیپٹ آیا جو کہ کسی حد تک دکھتا ہے کہ یہ کیپیٹلزم اسٹارٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ رل شروع ہو گئی ہے نا اس چیز اور اس کے بعد اکنامک کی ڈیفینیشن آتی ہے جو کہ لبرلزم کو سپورٹ کرتی ہے. 300 سال کے اندر اکنامک کی تین ڈیفینیشن آئیں یعنی کہ کلاسیکل اسکول آف تھاٹ نیو کلاسیکل اور ماڈرن آپ کو معلوم ہی ہوں گے سر سائنس آف ویلتھ مٹیریلزم اور اس کے بعد اسکیٹ کے جو آخری اسکیسٹی اینڈ پرائز اس کا جو الگ پرائز ہے وہ مکمل طور پر سپورٹ کرتا ہے کیپٹلزم کو اور اس کے علاوہ ایک اور پرائم ہوتا ہے ڈیموکریسی جو کہ آپ نے نہیں بتایا یعنی کہ سچویشن میں نہیں امپروو ہوا پہلے پتا ہوگا تو ڈیموکریسی زیادہ امپروو کرتی ہے سوسائٹی میں لبرلائزیشن کے لیے یا کیپٹلزم یا دونوں مل کے ساتھ چلتے ہوتا ہے.
ٹھیک ہے ڈیموکریسی کے اندر کیپٹلزم اپنے آپ کو محفوظ پاتا ہے کیوں کیونکہ ڈیموکریسی کے اندر جو لا کا سورس ہوتا ہے وہ ول آف دا پیپل ہوتا ہے اور ول آف دا پیپل کو کنٹرول آپ کر سکتے ہیں تھرو کیپلسٹ فریمورک. تو جب آپ لوگوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ جو چاہنا چاہیں تو امکان اسی بات کا ہوتا ہے کہ وہی چاہیں گے جو کہ سرمایہ داری چاہتی ہے کہ وہ چاہیں. لیکن ڈیموکریسی کے بھی کچھ پریمبل ہوتے ہیں, آپ کچھ فنڈامینٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں ڈیموکریسی کے نام پر, دراصل وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں کیپلزم کو. آپ کہتے ہیں رائٹ آف پراپرٹی ہے تو کیپٹلسٹ پراپرٹی کے بارے میں تو جو شروع میں جب امریکہ میں ہوا تو اس میں لوگوں نے یہ کہا اینٹی فیڈرلسٹ اور فیڈرلسٹ کی ایک ڈسکورس تھی, تو اینٹی فیڈرلسٹ کہتے تھے کہ دس فیڈرلزم از این اٹمپٹ ٹو پروٹیکٹ کیپٹلسٹ مائنورٹی فرام نان کیپٹلسٹ میجورٹی. میجورٹی ہمیشہ نان کیپٹلسٹ ہوتی ہے, اس لیے ہیومن رائٹ فریم ورک تو پہلے آپ لاتے ہیں تاکہ وہ مائنورٹی کو پروٹیکٹ کیا جائے. آپ کہتے ہیں کیپٹلزم وہ ڈیموکریسی مائنورٹی کو پروٹیکٹ کرتی ہے تو آپ لوگوں کے ذہن میں کون سی مائنورٹی آتی ہے؟ ہندو مائنورٹی, ہاں پارسی مائنورٹی, آپ کے ذہن میں ریلیجیس مائنورٹی. او بھائی کیپٹلزم بھی تو مائنورٹی ہے, وہ بھی تو مائنورٹی ہے, اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے. اصل میں کیپٹلسٹ مائنورٹی کو پروٹیکٹ کرنے کا ذریعہ اور اسی کو آئیڈیالائز کرنے کا ذریعہ. تو کیپٹلسٹ مائنورٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہیومن رائٹس فریم ورک آتا ہے, اس میں دوپل میں پارسیز اور ہندو اور سکھ اور مسلمان یہ بھی پروٹیکٹ ہیں تو اس کیا ہے؟ اصل میں تو مارکیٹ کے اندر نہ ہندو ہوتے ہیں آپ نہ مسلمان ہوتے ہیں, آپ لیبر ہوتے ہیں یا پروڈیوسر ہوتے ہیں. آئیڈینٹیٹی جو آپ کی رہتی ہے وہ تو یہ رہتی ہے نا, نہ آپ عورت ہوتے ہیں نہ مرد ہوتے ہیں, نہ کالے ہوتے ہیں نہ غریب ہوتے ہیں, نہ آپ ہندو ہوتے ہیں نہ پارسی ہوتے ہیں, آپ پروڈیوسر ہوتے ہیں یا لیبرر ہوتے ہیں. اس کے نتیجے میں اصل میں جو کلیکٹو مائنورٹی پروٹیکٹ ہوتی ہے وہ کیپٹلسٹ ہوتی ہے فرام اے نان کیپٹلسٹ میجورٹی. پورا کا پورا آپ جو پورا قانونی نظام ہے کس کو پروٹیکٹ کرتا ہے؟ یہ دھندوں سے کسے ہاتھتا ہے؟ جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا بھائی ان کی گاڑی کس کی اٹھتی ہے؟ جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا اٹھائے گی نہیں, لیموزین کو اٹھائے گا؟ وہ خمینی سے کسی نے کہا کہ وہ جو ہے ایک فقیر ہے جو آپ کے پاس ملنا چاہتا ہے. اکنامکس کے شروع میں انقلاب کے بعد اکنامکس کے پرابلم پیدا ہو گئے تھے, اس کی فقیر کی جو ہے اکنامکس کے اوپر بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے تو اس سے ہم بینیفٹ لے سکتے ہیں. اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے, میں نے کہا ہاں میں ملوں گا. آیا تو لیموزین میں بیٹھ گیا تو میں نے اسے ملے بغیر اندر سے. انہوں نے کہا حضرت وہ آپ مل نہیں رہے. تو بولنے لگے کہ جو فقیر ہی نہیں ہوا وہ فقیر کہاں سے ہوا؟ فقیر نہیں ہے وہ. انہوں نے کہا فقیر ہے. انہوں نے کہا جو فقیر ہی نہیں ہوا وہ فقیر کہاں سے ہوا؟ تو نہیں ملے ہی نہیں اس سے چلے گئے. تو ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ جو طرز زندگی اختیار کرتے ہیں اس میں فقیر بننا ناممکن ہو جاتا ہے. اس کے لیے پوری یہ جو تم اسمتھ کی بات کر رہے ہو نا, اسکاٹش انلائٹنمنٹ نے ورچوئس مین کا تصور تبدیل کیا 18th century کے اندر. کبھی موقع ملے گا تو ہم اس کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے, ٹھیک ہے.